من رأى لي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام ببعضهم قال لا يكفرون صلوا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليه عليك يا صديق يا حبيب يا رسول الله. نبي كريم رؤوف الرحيم صاحب التكريم عليه الصلاة والتسليم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ سلام پیش کرنے کے بعد معزز و مقدر محتشم و مکرم سامعین کرام گرامی قدردان، تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. عزیزان گرامی رفیقان ملت، جس عظیم ہستی کو آج خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہم تمام یہاں پر حاضر ہیں، منقبت کے اندر ہمارے بھائی نے ان کے تمام فضائل کو بیان کر دیا، اور حضور سیدی و سندی حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیم نور اللہ مرقدہ نے آپ کے خطاب منقبت کے عنوان کی طرف ہماری توجہ کو اس منقبت کے اندر مبذول کرائی. دعا ہے رب کریم سے کہ اس عظیم شخصیت کی بارگاہ میں جو خراج تحسین ہم پیش کر رہے ہیں اسے اپنی بارگاہ میں شکل مقبولیت بخشے، اور اس عظیم ہستی کی محبت محض اللہ ہی کے لیے ہے، اس کے دین ہی کے لیے ہے، تو اللہ اپنی محبت کے لیے جو جس سے محبت کرے اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور اس سے اپنے جوار خاص میں خصوصی جگہ مرحمت فرماتا ہے. تو مولا اس برگزیدہ بندے سے محبت تیری محبت کے تقاضے سے ہے، ہمیں اپنی رضا کی چادر سے ملبوس فرما، اور دنیا و آخرت کی رسوائی اور پسپائی سے اور ندامت اور شرمساری سے ہمیں محفوظ فرما، اور امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت کے بتائے ہوئے طریقے پر جو تیری شریعت اور تیرے محبوب کی اقوال کی صحیح غمبازی ہے، جن کے علم پر، جن کی حاوی ہونے پر، جن کے عالم ہونے پر ہمیں مکمل اعتماد ہے، اور اے کریم آپ کے تمام بیان کردہ اور آپ کی زندگی مبارکات سے ثابت شدہ جو امور ہے اس پر ہمیں عمل پیرا فرما. حضرت گرامی امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت کو سمجھنے کے لیے چند باتیں تمہیداً آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. امام اعظم ایک شخصیت کے اعتبار سے ہماگیر شخصیت ہیں، جن کی زندگی مبارکہ کے بے شمار شعبے ہیں. آپ کا فقیہ ہونا، محدث ہونا، عالم ہونا، اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم ہونا، اپنے وقت کا مجتہد مطلق ہونا، امت کو شریعت مطہرہ کی فہم سے آراستہ کرنا، امت کے اندر استعداد علمی کو اور جوہر علمی کو اور صلاحیت علمی کو اور امت کے اندر معیار علمی کو اجاگر کرنے والی شخصیت، اور شریعت مطہرہ جو ایک سمندر کے مانند ہے جس کی گہرائی میں جواہرات اور نوادرات موجود ہیں، لیکن اسے وہی اخذ کر سکتا ہے جو غواص ہو، جو تیرنا جانتا ہو. اور امام اعظم ابو حنیفہ جہاں ایک بہت بڑے عالم، بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے متقی پرہیزگار، بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے مجتہد مطلق ہیں، وہیں پر امت پر کتنا بڑا احسان فرمایا کہ آپ نے شریعت مطہرہ کے اس بحر ناک پید کنار کے اندر سے شریعت مطہرہ اور مزاج مصطفیٰ سے متعلق وہ سارے جواہرات اور نوادرات اور خزانے نکال کر امت کے سامنے بکھیر دیے، کہ جس نے پوری کمحقہ طریقے سے قرآن سنت پر اور شریعت مطہرہ کے جملہ پیغام پر امت عمل پیرا ہو سکے. امام اعظم ابو حنیفہ کا احسان امت پر اس قدر ہے کہ اگر آپ فقہ کی سوچ، فقہ کی سوچ اور فقہ حاصل کرنے کے جو اصول ہے، جو قواعد ہیں، جو اس کے ٹرمز اور ضوابط ہیں، وہ جو آپ نے ایجاد کیے ہیں، اس منزل تک پہنچنے کے لیے. اگر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اس دور میں اپنے شاگردوں کے ساتھ اپنے تلامذہ کے ساتھ جڑ کر اس اصل محاذ پر بحث نہ کرتی اور یہ ذخیرہ دستاویزات اسلامی قوانین کو مرتب نہ کرتی, اسلامی لا اور شریعت کے تمام قوانین کو کسی ترجیحات کی بنا پر ٹرمز میں اصطلاحات میں نہ ڈالتے, تو آج امت محمدی گمراہ ہو چکی ہے. لیکن امت کے تحفظ ہونا تھا, قیامت تک دین کی بقا تھی اور قیامت تک شریعت محمدی کا قیام ہے, اس لیے اللہ رب العزت نے اس مرد قلندر کو یہ عظیم گویا کہ عنایات اور یہ عظیم کرامات سے بہرمند کرتے ہوئے امت کے لیے اپنی قدرت کا مظہر اور اپنے محبوب کے معجزات میں سے ایک معجزہ بنا کر پیدا فرمایا. امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت کا ثقہ اور آپ نے جو شریعت مطہرہ کی تعلیم کے لیے جو ذرائع اور جو انداز اختیار کیا ہے اور قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے جو آپ نے راستہ بتایا ہے امت کو, وہ اتنا صحیح راستہ ہے, اتنا واضح راستہ ہے کہ امام ربانی قیوم زمانی مجدد الفسانی علیہ رحمت فرماتے ہیں اپنے مکتوبات شریف کے اندر, فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کشف میں حضرت الیاس سے ملاقات کی اور حضرت الیاس سے جب میری ملاقات کی دین متین کی بقا پر جب میری گفتگو ہوئی تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ میرے پاس پر تو نبوت ختم کر دی گئی ہے, لیکن اگر خدا کے علم میں کوئی نبی مقدر ہوتا تو وہ وہی فیصلہ لے کر آتا جو امام اعظم نے فرمایا ہے. اور آپ نے اپنے مکتوبات شریف کے اندر جن کو تمام مکاتب فکر کے لوگ مانتے ہیں, حضرت امام ربانی فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائیں گے آپ امام اعظم کے متعلق تو نہیں ہوں گے معاذ اللہ, امام اعظم کے پیروں تو نہیں ہوں گے معاذ اللہ, کیونکہ آپ کا درجہ آپ کی منزلت امام اعظم سے بڑی ہے, آپ نبی ہیں, لیکن آپ اسی شریعت اور اسی فقہ کی تشریف فرمائیں گے جو فقہ حضرت امام اعظم کا ہے. یہ جو مزاج نبوت کے عین مطابق ہے, مزاج الوہیت کے عین مطابق ہے, اسی طرح میں آپ کی توجہ کو لیے جا رہا ہوں. یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی خصوصیات میں سے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام جیسا نبی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو گویا کہ پہنچانے کے لیے اور اس کے طریقے اشاعت کرنے کے لیے, دجال کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے اور اس پوری دھرتی کو اور زمین کو خدا اور اس کے محبوب کے ذکر سے گویا کہ مہکانے کے لیے جب آپ آسمان میں دنیا سے زمین کی طرف تشریف لائیں گے تو آپ کی تحقیق اور تبلیغ اور آپ کا مزاج فقہ حنفی کے جانب ہوگا, اس لیے کہ امت کا سب سے بڑا گروہ اسی کی اتباع کر رہا ہے اور امام اعظم کے بتائے ہوئے قواعد وہ واحد قواعد ہے کہ جس کے ذریعے ہم قرآن اور حدیث کو کما سمجھ سکتے ہیں. اس کی کلی میں تھوڑی اور بولتا ہوں آپ کے سامنے. دیکھیں جہاد ایک بہت بڑا فریضہ ہے جس کی فضیلت جس کی اہمیت سے کسی مسلمان کو انکار نہیں. جہاد معاشرے میں کتنی بڑی اصلاح کا ذریعہ ہے یہ آپ نے بدر میں بھی پڑھا ہے اور سنا ہے, احد میں بھی دیکھا ہے, سرکار کے غزوات میں دیکھا ہے, صحابہ کے سرایا کے اندر دیکھا ہے کہ قتال فی سبیل اللہ کی اہمیت اور قتال فی سبیل اللہ دین کی اشاعت میں کتنے مقدم مقام پر ہے, اس سے ہر مسلمان پورے طور پر واقفیت رکھتا ہے. لیکن سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جیسی شخصیات کو منظر عام پر لانے کے لیے اپنے بندوں کو یہ فکر دی ہے کہ قتال فی سبیل اللہ ایک بہت بڑی اہمیت ہے, دین کو چلانے کے لیے جہاد ایک بہت بڑا حصہ ہے. لیکن فرمایا وما کان المؤمنون لینفروا کافة, یہ بات یاد رکھو کہ علم دین حاصل کرنا اور دین کے اصل مغز کو بچانا یہ جہاد سے زیادہ ضروری ہے. دین کے اصل مغز آج دیکھیں تو جہاد اور دہشت گردی مل رہی ہے, تو آج یہ دین کا اصل ماخذ محفوظ ہے جس کی بنا پر علماء جہاد اور دہشت گردی میں فرق کر دیتے ہیں, جہاد اور فتح میں فرق کر دیتے ہیں, جہاد اور ذاتی اعناد میں فرق کر دیتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میرے دوستو یہ ہے کہ دین کا اصل ماخذ, دین کی اصل تعلیم اور تعلیم کے ساتھ اس کا مکمل فہم اور فہم کس طرح محفوظ ہے کہ دین کو سمجھنے کے لیے اس کو انداز سمجھ جو ہے اس کو امام اعظم ابو حنیفہ جیسے مجتہد نے مرتب کر دیا ہے, لکھوا دیا ہے. تو آج دین اور دین کو سمجھنے کے تمام فرائض اور ضابطے درست اصطلاحات محفوظ ہے جس کی بنا پر آج جہاد دہشت گردی کے پاس ہے اور دہشت گردی کے اندر جہاد کی صفائی نہیں ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے قتال فی سبیل اللہ کی اہمیت ہونے کے باوجود مسلمانوں کو اس طرف علم دین کی طرف, اور کیسا علم دین کہ جس سے دین کی اصل علم کی بقا ہو، دین کے اصل فہم کی بقا ہو. قرآن مجید فرقان حمید میں 500 آیات ایسی ہیں جس سے شریعت اجرا ہوتا ہے. صرف پورے قرآن میں 500 آیتیں ایسی ہیں جس سے شریعت کا اجرا ہوتا ہے، جس سے شریعت ثابت ہوتی ہے. عرامت جس چیز کا حکم دیا گیا ہے، نواہی جس سے بچایا گیا ہے، مباحات، وہ تمام چیزیں 500 آیات کے اندر موجود ہیں. یعنی فرائض کا علم بھی موجود ہے جو کرنا ہے، فرض، واجب، سنت، یہ ساری ترتیب مجموعی طور پر، اجمالی طور پر اس میں موجود ہے. اور جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ بھی موجود ہے، اور جو چیزیں حرام بھی نہیں ہیں، حلال بھی نہیں ہیں، محض جائز ہے، وہ بھی موجود ہے. تو قرآن کی ساری آیتوں کے اندر صرف 500 آیتیں ایسی ہیں جس سے شریعت کا اجرا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جتنی آیتیں ہیں وہ قصص ہیں، قصے ہیں، باتیں ہیں، سابق انبیاء کے واقعات ہیں، وعید اور وعدے کی گویا کہ ساری باتیں ہیں. اور اصل جو دین ہے وہ ان 500 آیتوں کے اندر موجود ہے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بہت اسی لکھتے ہیں کہ تقریباً 3500 احادیث جو ان 500 آیت کی تشریح ہے. کیونکہ حدیث جو ہے وہ قرآن کی تشریح ہے، حدیث جو ہے وہ قرآن کی توضیح ہے. حدیث کے بغیر قرآن نہیں سمجھا جا سکتا، حدیث کے بغیر قرآن سے فہم حاصل نہیں کیا جا سکتا، حدیث کے بغیر قرآن سے کسی صورت میں آشنائی حاصل نہیں کی جا سکتی. اس لیے کہ قرآن محض نہیں اترا، بلکہ قرآن کے ساتھ صاحب قرآن کو اس کتاب کا معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. اگر قرآن صرف الفاظ کو سمجھنے سے سمجھ میں آ جاتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تعلیم کے لیے، معلم بنانے کے لیے اور اس کتاب کے ذریعے اس کے معنی سمجھانے کا منصب نہ دیا جاتا. اس کو یوں سمجھ لیجیے کہ آج یہ شخص بڑی بہترین انگریزی زبان جانتا ہو، انگریزی زبان کے تمام نشوب و فراز کو جانتا ہو، لیکن آج چیف جسٹس کے سامنے جو قانون اور اسلامی لاء کی کتاب ہے وہ رکھی ہوئی ہے، اس کو ہم دوراہی سے کھڑا کریں کہ جناب وہ چیف جسٹس ہے تو تم بھی بن سکتے ہو، تمہیں بہترین انگریزی آتی ہے، تمہیں سارے معاملات آتے ہیں، اور چیف جسٹس کے الیکشن میں تم کو کھڑا کرتے ہیں، اور سب سے پہلے تم لاء اور قانون کی اس کتاب کو پڑھ لو. مجھے بتائیے آپ کہ صرف انگریزی زبان جاننے سے کیا اس کتاب جو پڑھے گا وہ کتاب اس کو سمجھ میں آ جائے گی؟ نہیں سمجھ میں آئے گی. اس لیے کہ صرف زبان جاننے سے کسی فن کو جاننا سمجھ میں نہیں آتا. تو جس طرح کے محض انگریزی زبان جان کر کوئی وکیل نہیں بن سکتا، کوئی جج نہیں بن سکتا، قانون کی اصطلاحات اور اس کی باریکیوں کو نہیں سمجھ سکتا، اگر وہ ترجمہ کر کے بھی گزر جائے تو اس کے اندر کیا معنی پوشیدہ ہے اور وہاں پر قانون کیا بیان کرنا چاہتا ہے تو اس کو نہیں سمجھ سکتا. بالکل اسی طرح آپ سمجھ لیجئے کہ وہ 500 آیات بینہ کہ جو اللہ نے ہدایت کے لیے نازل فرمائی قرآن میں، وہ بغیر نبی پاک کے بتائے ہوئے، سمجھائے ہوئے اور اس مقام کی تشریحات جو زمانے مصطفیٰ سے ہوئی ہے اس کے بغیر قرآن سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا. اور اسی طرح احادیث کو سمجھنے کے لیے، احادیث کو سمجھنے کے لیے جس طرح قرآن کو سمجھنے کے لیے صرف عربی زبان ضروری نہیں تھی بلکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث ضروری تھی، اب اسی طرح احادیث کو سمجھنے کے لیے صرف اس کے ترجمے پڑھنے سے کام نہیں چلے گا جب تک حدیث کو جاننے کے لیے اس کے مغز کو، منشاء مصطفیٰ کو، انداز مصطفیٰ کو اور جو مزاج مصطفیٰ سے جس قدر واقف ہوگا وہ اس طرح حدیث کے معنی کو جانتا چلا جائے گا. یہ تسلسل ہے کہ جس کو فقہ نصیب ہوا اس کو حدیث کا فہم مل گیا، اور جس کو حدیث کا فہم مل گیا اس نے قرآن کو سمجھ لیا. جو ایک تسلسل ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت اس منصب پر ہے کہ آپ کو دین کا فقہ مل گیا، اور جب آپ کو دین کا فقہ مل گیا تو قرآن سے آپ نے پوری شریعت بیان کر دی. اور اتنا بڑا دعویٰ میں یہاں پر آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ دنیا میں کوئی ایسا فقہ ہے ہی نہیں جس طرح کا فقہ امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے. یعنی انسان کی زندگی کے جتنے مسائل ہیں، چاہے مرد کے مردانہ مسائل ہوں یا عورتوں کے زنانہ مسائل ہوں، یا تجارت کے معاشی مسائل ہوں، یا سیاست کے مسائل ہوں، یا جناب کسی اور زاویے کے مسائل ہوں، یا قضایات اور قوانین ہوں، اس پر جس کا فقہ ہر نقطے پر جا کر، ہر گوشے میں جا کر دلیل پیش کرتا ہے وہ صرف امام اعظم کا فقہ ہے. اب یہ گھر سے تو نہیں نکلا، قرآن ہی سے نکلا ہے، حدیث ہی سے نکلا، تو اور لوگ وہ نہ نکال سکے، آپ نکال کر لے آئے. اس پر مجھے امام شافعی کا قول یاد آتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا کہ امام اعظم ساری شریعت 500 آیت سے لے آئے، 3500 حدیث سے لے آئے اور بعض ائمہ وہاں پر پہنچ بھی نہیں پائے، اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت امام شافعی علیہ رحمت جیسا عظیم فقیہ اور محدث آ فرماتے، یوں سمجھ لو کہ ہماری صلاحیت میں اور ہمارے فہم میں، ہم علم تو ہمیں بھی ہے لیکن وہ قابلیت نہیں ہے، علم ہمیں بھی ہے وہ زیرک نہیں ہے ہم، علم ہمیں بھی ہے لیکن وہ دانائی نہیں ہے، علم ہمیں بھی ہے وہ فہم نہیں ہے، علم ہمیں بھی ہے لیکن نقطہ رسی نہیں ہے، علم ہمیں بھی ہے لیکن گہرائی میں اتر کر مزاج سمجھنے والی وہ استعداد اور صلاحیت یہ تو خدا کی جانب سے ہوتی ہے، یہ ہمیں نہیں ہے۔ ہمیں اور امام اعظم کو سمجھنا چاہتے ہو تو یوں سمجھو امام اعظم کا کام ہے دوائی بنا کر رکھنا، ہمارا کام ہے اسے بیچ دینا۔ امام اعظم کا کام ہے دوائی بنانا اور ہمارا کام ہے اسے بیچ دینا۔ اس بات میں کتنی گہرائی ہے آپ اگر بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت امام شافعی کیا فرمانا چاہ رہے ہیں۔ اب اس کے حوالے سے اب دیکھیں، دین کا جب مقصد محفوظ ہوگا تو سارا دین محفوظ ہوگا۔ اس لیے کیا فرماتا ہے، وہ کان المؤمنون لینفروا کافة، ان میں سے سارے کے سارے مسلمان نہ نکل جائیں کہ وہ علم دین حاصل کرنے کے پیچھے پڑ جائیں اور سب نکل جائیں۔ اگر سب نے محدث بننا شروع کر دیا، سب نے مفتی اور فقی بننا شروع کر دیا تو یہ بازاروں میں کاروبار کون کرے گا؟ یہ دنیا کی سیاست اور تجارت کا معاملہ کیسے چلے گا؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ سارے کے سارے مومنین نہ نکلیں، سارے کے سارے مومنین نہ نکلیں، بلکہ فرمایا فلولا نفر من کل فرقۃ منہم، بلکہ تم میں سے منہم طائفہ، بلکہ تم میں سے چند زیرک دانا سمجھدار لوگ معاشرے میں سے نکلیں، ترجمان بن کر نکلیں، اور فرمایا لیے تفقہوا فی الدین، پھر وہ آ کر دین کی مکمل سمجھ کو حاصل کریں، دین کی مکمل سمجھ کو حاصل کریں۔ لوگ کہتے ہیں تقلید کا کوئی ثبوت نہیں ہے، میں نے کہی آیت اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آئی تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ سب فقیہ بن جاؤ، سب مستحق بن جاؤ، بلکہ فرمایا تم میں سے چند نکلیں جو دین کی سمجھ حاصل کریں، دین کا فقہ حاصل کریں، اور مولا باقی کیا کریں؟ تو کہا باقی یہ کریں کہ فسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جب انہیں کسی چیز کا پتہ نہ ہو تو ان فقیہ سے پوچھ لیا کریں، ان محدثین سے پوچھ لیا کریں۔ مولا پھر تو یہ نبی کے سامنے نبی بنانا ہو گیا؟ کہ یہ نبی بنانا نہ ہوا بلکہ ان کے علم پر اعتماد کرنا ہوا۔ تو تقلید جو ہے امام اعظم کے مقلد بنتے ہیں تو یہ شرک نہیں، اس لیے کہ یہ ان باتوں میں تقلید ہوتی ہے کہ جن کا واضح بیان قرآن و سنت کے اندر نہیں ہے، واضح بیان قرآن و سنت کے اندر نہیں ہے۔ اب اللہ ہے اس میں کوئی تقلید نہیں، اس لیے کہ یہ تو ہمیں قرآن سے واضح ہو چکا ہے، نبی ہے اس میں کوئی تقلید نہیں، تو ایمانیات میں کوئی تقلید نہیں ہوتی ہے، صحیح مسائل میں تقلید ہوتی ہے، اور وہ مسائل جس کا ایمانیات سے تعلق نہیں ہوتا۔ زبان رسالت سے اس کا اصول تو بیان ہو گیا لیکن وہ لفظ بھی آئے نہیں، وہ کام بھی آئے نہیں، اس طریقے کا بیان نہ ہوا، وہ اس وقت کی حدیث کو سمجھنے کے لیے، مزاج مصطفیٰ کو سمجھنے کے لیے، شریعت کو سمجھنے کے لیے کسی عالم کے علم پر اعتماد کرنا پڑے گا، اس پر بھروسہ کرنا پڑے گا، اسے رہبر بنانا پڑے گا، اسے قائم بنانا پڑے گا، اور اسے یہ سارے اختیارات دینے پڑیں گے کہ خدا نے آپ کو علم بھی دیا، دانائی بھی دی، سمجھ بھی دی، پرہیزگاری بھی دی، عبادت گزاری بھی دی، امانت و صداقت بھی دی، ہمیں شریعت کے اعتبار سے بھی آپ پر بھروسہ ہے، تقویٰ و طہارت کے اعتبار سے بھی آپ کو بھروسہ ہے، ہم اس مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں، قرآن و سنت پڑھ کر بتا دو کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ انہوں نے قرآن و سنت پڑھا اور ہمیں بتا دیا، ہم نے وہ آیت نہیں دیکھی تھی، ہم نے وہ حدیث نہیں دیکھی تھی، ہم نے امام کا چہرہ دیکھا ہے، ان کا قول دیکھا ہے، ان کے علم کو دیکھا ہے، ان کی بزرگی کو دیکھا ہے، اب ہم کہیں کہ ہمیں دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں آپ پر اعتماد ہے۔ اسی کو تقلید کہتے ہیں، اسی کو، اب اسی کو اگر کوئی حرام کہہ دے تو دین کے سارے راستے بند ہو جائیں گے، دین کے پھر سارے راستے بند ہو جائیں گے۔ تو تقلید کو شرک کہنا اور کفر کہنا، ہاں وہ تقلید ضرور کفر تھی کہ یہودی اپنے علماء کو میرے پاک کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیتے اور حق کو قبول نہ کرتے، تو یقیناً کفر تھا۔ وہ ارباب من دون اللہ، وہ اللہ کے مقابلے میں اپنے مولویوں کو خدا بنانا تھا، کیونکہ رب ایک کہہ رہا ہے مولوی دوسری بات کر رہا ہے، تو وہ اور چیز تھی، لیکن اصول کو ہٹ کر، ایمانیات سے ہٹ کر، صرف روز مرہ زندگی، نماز روزے کے مسائل کے لیے، اگر کسی عالم کے علم پر اعتماد کر لیں، حرام اور حلال کو سمجھنے کے لیے کسی عالم کے علم پر اعتماد کر لیں، کیونکہ اگر ہم وہ علم حاصل کرنے لگے تو دنیا کا سارا کام، تجارت، سیاست سب ہی کے ذریعے لے جائے گی، اور خدا خود کہتا ہے کہ تم سارے نہ جاؤ بلکہ تم میں سے چند لوگ نکلے جو دین کا علم حاصل کرے، اور جب علم حاصل کر لیں تو جنہوں نے حاصل نہیں کیا ہے ان کو بتا دے۔ تکلیف یہی ہے کہ ہم نے وہ علم نہیں حاصل کیا، ہم نے وہ صلاحیت نہیں ہے، کہ جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت میں ہے، اس لیے آپ کی تقلید کی جاتی ہے، اس لیے آپ کے فتووں کو قبول کیا جاتا ہے، اور اس پر دلیل کا مطالبہ اس لیے نہیں کیا جاتا کہ امام اعظم جھوٹ تو نہیں بول رہے، بعض اللہ امام اعظم غلط بات تو نہیں کر رہے، تو جہاں آپ بڑے عابد ہیں وہی عبادت گزار بھی ہے، تو آپ کے دلیل کا مطالبہ نہ کرنا اور یہ نہ پوچھنا کہ یہ مسئلہ آپ نے کس حدیث سے بیان کیا ہے، یہ آپ کے علم پر اعتماد ہے، ہم کون ہوتے ہیں علم کی بات پوچھنے والے، اس لیے کہ ہمارا معیار عوام کا ہے، ان کا معیار خواص کا ہے، عوام کا کام دلیل کا مطالبہ نہیں، اس لیے کہ دلیل کو سمجھ نہیں سکتی، تو ضروری ہے کہ ہم اپنا کسی کو مقتدر بنائے اور کسی کو اپنا رہبر بنائے، آپ کسی ملک پردیش بھی جاتے ہیں تو صرف ایڈریس بتانے کے مجھے فلانی جگہ جانا ہے، وہ ٹیکسی والا خود آپ کو لے جاتا ہے، آپ اس سے چن چرانی کرتے کہ کس روڈ سے کیوں گیا، یہ دلیل پیش کر، وہ کہے گا تم عامی آدمی ہو، تمہیں ان راستوں کی خبر نہیں ہے، تم کیوں مجھ سے پوچھتے ہو، تمہیں منزل مقصود پر پہنچنا ہے نا، تو مجھ سے راستے کی دلیل کیوں مانگتے ہو، منزل مقصود پر ہے تمہیں بتا دوں گا، تو بالکل بلا تشبیہ یہی سمجھ لیجئے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت ہمیں منزل مقصود پر پہنچانے والے ہیں، اور ان راستوں کی آشنائی ہمیں نہیں ہے، جب آشنائی ہمیں نہیں ہے تو ہم دلیل سے تقاضا کیوں کریں، تو اب بھی اگر کوئی یہ سمجھے کہ اماموں کو ماننا کیوں ضروری ہے تو پھر اس کو ذہنی علاج کرنا چاہیے، اب آپ دیکھیں قرآن مجید قرآن میں کیا کہتا ہے کہ تم سارے کے سارے علم دین حاصل کرنے کے لیے نہ نکلو بلکہ تم میں سے کچھ لوگ نکلے، یہ تفقہ ہو کہ دین، تاکہ وہ دین کی باتیں حاصل کریں، ایک بات حدیث کے عرض کر کے میں خاص اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آیت سے آپ نے سمجھ لیا کہ قرآن مجید فرقان حمید خود یہ چاہتا ہے کہ چند لوگ نکلیں، کیونکہ سارے مفتی بن گئے تو پھر کیا ہوگا، اور یہاں مفتیوں کی بات نہیں ہو رہی، مجتہدوں کی بات ہو رہی ہے، مفتی تو ناقل ہوتا ہے، مفتی ناقل ہوتا ہے، مجتہد وہ ہے جو شریعت سے رس نکال کر کتاب میں ڈال دے، مفتی کا کام رس نکالنا نہیں ہے، وہ کام مجتہد کا ہے، مفتی کا کام ہے جو سکھا ہوا ہے اس کو دے کر لکھ دے آگے، مفتی مجتہد نہیں ہوتا، مفتی کو اجتہاد کا حق نہیں ہوتا، مفتی ناقل ہوتا ہے کہ جو چیز مجتہد لکھ دے کتاب میں ڈال دے اس سے متعلق اگر سوال پوچھا گیا تو مفتی اس میں سے گویا کے نقل کر دے، ہاں اب اگر وہ مسئلہ کتاب میں نہ ملا تو پھر وہ مفتی ایسے علماء کے پاس جائیں جنہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے تفقہ سے حصہ ملا ہے، جس طرح کہ امام احمد رضا ہے کہ جناب آپ نے اجتہاد کی وہ لہریں بیان فرمائی ہے کہ جن کے بعد دیکھ کر علماء یہ کہنے لگے کہ آپ کی سیرت اور فہم و فراست میں تو آپ کو امام اعظم کے نائب رکھتے ہیں، خدا کی قسم اگر آپ امام اعظم کے دور میں ہوتے تو امام اعظم امام احمد رضا کو اپنے شاگردوں میں شمار فرما لیتے، یہ درجہ ہے علماء کا جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، حضرت امام جلالی سوتی علیہ رحمت سے جب کسی نے پوچھا کہ تقلید کیا ہے تو آپ نے فرمایا تقلید کا ثبوت یہ کہ فاسألوا، تقلید کا کام ہے سوال کرنا، عامی کا کام ہے سوال کرنا، خواص کا کام ہے اس کو بتا دینا، عامی شخص دلیل کا مطالبہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کی تعداد علمی وہ نہیں ہے، اس کی قابلیت و صلاحیت وہ نہیں ہے، اور اگر خواص خواص اس کو دلیلیں بتائیں تو یہ علم کا مذاق ہے کہ جاہل آدمی دلیل کو جانتا کیا ہے، اس مسئلے کی دلیل کو نوعیت کو جانتا کیا ہے کہ اس کے سامنے خواص دلیلیں پیش کرے، وہ دلیل کا مطالبہ کرے یہ اس کے منصب کے خلاف ہے، اور خواص جاہل کو دلیل پیش کرے یہ اس کے منصب کے خلاف ہے، عام آدمی کا کام ہے کہ مجتہد سے دلیل پوچھے، مجتہد کا کام ہے اسے ہاں یا نہ میں جواب دے دے، دلیل کا مطالبہ کرنا اس کا حق نہیں، عامی آدمی کا قانون یہ ہے کہ وہ مجتہد عالم کے علم پر اعتماد کرے کہ یہ جو کچھ بتا رہے ہیں صحیح بتا رہے ہیں، اب مجتہد جو ہے جو اس منصب پر ہے جو حدیث سے براہ راست علم لے رہا ہے، میرا آقا فرماتے ہیں مجتہد اجتہاد کوشش کرنے والا، میرا آقا فرماتے ہیں کہ اس نے دین کا صحیح فیصلہ کر لیا، یعنی ایک مسئلے میں امام اعظم ابو حنیفہ اس حدیث سے استدلال کر رہے ہیں، امام شافعی بھی اسی حدیث سے استدلال کر رہے ہیں، لیکن میرے دوستو ہوا یوں کہ امام اعظم نے ایک جواب دیا، امام شافعی نے دوسرا جواب دیا، اب دونوں اپنے نفس اور حضرت کے لیے غور خوض نہیں کر رہے، امت کی آسانی کے لیے، امت کی رہبری کے لیے، امت میں افتراق اور انتشار کو دور کرنے کے لیے اور ان کی سہولت کے لیے کام کر رہے ہیں، تو میرا آقا فرماتے ہیں کہ جب مجتہد میرے دین میں اجتہاد کرے سمجھنے کے لیے، اگر وہ صحیح اجتہاد کر گیا تو اسے دو اجر ملیں گے، وہ مزاج الوہیت، مزاج خدا اور مزاج نبی کو سمجھ کر صحیح بات کر گیا تو اسے دو اجر ملے گی، اور اگر وہ صحیح فیصلہ نہ کر سکا، غلطی کر گیا، تو دراصل اس کی ذاتی مقصد ہی نہیں تھا، خواہشان نفسانی نہیں تھی، تو فرمایا اس لیے اس کی خطا بھی ادا ہے، تو اس نے اگر غلطی کر دی تو ایک نیکی ہے، اور غلطی نہ کی تو دو اجر ہے،
تو یہ اس لیے کہ دین کے بار و تحمس کے لیے وہ ساری باتیں کرتے ہیں. جس کی مثال آپ سے میں کروں, صحابہ اکرام علیہ رضوان کے دور میں بھی ایسا ہوا ہے. ایک دفعہ دونوں بات کروں, غزوہ احزاب جب لڑی گئی تو غزوہ بنی قریظہ بھی ہوا, غزوہ بنی قریظہ بھی ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باپ صحابہ سے یہ کہا کہ تم ایک کام کرو کہ تم اس مقام پر پہنچو اور میں کچھ دیر کے بعد وہاں پہنچتا ہوں. اور فرمایا کہ مغرب کی نماز وہاں ادا کر لینی ہے, مغرب کی نماز وہاں ادا کرنی ہے. اب وہ صحابہ کی جماعت روانہ ہوئی اور نکلنے میں تاخیر ہو گئی, تو راستے میں مغرب کا وقت ہو گیا, راستے میں مغرب کا وقت ہو گیا. اب اس کو ذرا سمجھیں, راستے میں جب مغرب کا وقت ہوا تو وہ چند صحابہ جماعت کرانے لگے. تو ان میں سچن نے کہا کہ نہیں, سرکار نے اس جگہ تھوڑی بولا تھا, سرکار نے فرمایا تھا فلاں جگہ پہنچ جا تو وہاں مغرب کی نماز تمہیں پڑھنی ہے. تم یہاں مغرب کی نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہماری دلیل یہ ہے کہ مغرب کا وقت ہو گیا ہے. تو انہوں نے کہا جی مغرب کا وقت ہو گیا ہو گیا یہ آپ کی بات ہے, لیکن سرکار نے فرمایا تو وہاں نماز پڑھنی ہے. تو اب صحابہ کے دو گروہ ہو گئے. اب لوگ کہتے ہیں امام اعظم امام شافعی کے کیا اختلاف ہے, اب سمجھ لیں اس بات کو. اب وہ آدھا گروہ یہ کہتا ہے کہ مغرب ہم یہاں پڑھیں گے, اور آدھا کہتا ہے کہ نہیں ہم وہاں پڑھیں گے. دونوں کی غرض ذاتی کچھ نہیں ہے, منشاء رسول کو سمجھنا ہے, منشاء رسول کو سمجھنا ہے. ایک منشاء رسول کو اس اعتبار سے سمجھ رہا ہے کہ جو وقت آ گیا ہے تو مغرب میں پڑھوں گا, دوسرا اس اعتبار سمجھ رہا ہے کہ سرکار نے کہہ دیا فلانی جگہ کا نام لے کر کے وہاں پڑھنا ہے. اب آدھوں نے یہاں پڑھی, آدھوں نے وقت گزار کے وہاں پڑھی. جب لوٹ کر آئے سرکار کو بتایا تو سرکار نے مسکرایا, فرمایا دونوں نے صحیح کیا, فرمایا دونوں نے صحیح کیا. اس لیے کہ دونوں میں ایک تو غلطی پر تھا, دونوں صحیح کیسے ہو سکتے ہیں, ایک غلطی پر تھا. لیکن میرے آقا کا یہ کہنا کہ دونوں نے صحیح کیا, اس بات کی دلیل ہے کہ اجتہاد تھا. دونوں نے اپنی ہرائے نفسی کے لیے نہیں کیا, ذاتی غرض کے لیے نہیں کیا, خواہشان نفسی کے لیے نہیں کیا, سستی اور تساہلی کی وجہ سے نہیں کیا, بلکہ منشائے رسالت کو سمجھنے کے لیے کیا. تو کسی نے منشائے رسالت کو مزاج مصطفیٰ کو اس انداز میں سمجھا تو مغرب وہیں پڑھ لی, کسی نے اس انداز میں سمجھا تو مغرب وہاں پر پڑھی. سرکار نے دونوں کو رخصت رکھا اس لیے کہ دونوں طبقے مستحد تھے. تو اب آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ جناب دین میں غور و خوض کرنے کی, آج کل کا کوئی بندہ ایسا نہیں ہے. اجتہاد جائز ہے, اجتہاد جائز ہے, لیکن مستحدین اس دور میں ناپید ہیں. کتنا ماشاء اللہ اس روح زمین پر کوئی ایک دو بندہ ایسا ہو جو اجتہاد پر قادر ہوگا, ورنہ ناپید ہے. اب وہی ہے جو اجتہاد کر کے کتابوں میں لکھ دیا گیا ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے. اب صرف وہی ہے کہ اس کو بیان کیا جائے. اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہے, اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے. لیکن اب اجتہاد اگر کسی نے کرنا بھی ہے تو ان اصول اور ان طرز کو استعمال کرنا پڑے گا جو امام اعظم نے حدیث کو بیان کرنے کے لیے بیان کر دی ہے. اب اگر انہیں اصطلاحات کے ذریعے وہ اجتہاد کرے گا تو وہ کامیابی کی طرف چلا جائے گا, اور اپنی طرف سے غامدی بن کر پرویزی بن کر اجتہاد کے دروازے کو کھٹکھٹائے گا تو امت کے اندر گویا کہ گڑبڑ پیدا ہو جائے گی. آج مشرف اپنی کرسی بچا رہا ہے اور ہم جلسوں میں بابان کے دہل کہتے ہیں. مشرف صاحب آپ نے حدود اللہ کو توڑا ہے, خدا انشاءاللہ تمہیں توڑے گا. تم نے اللہ کی حد کو توڑا اور حدود اللہ کا مذاق بنایا ہے, آج پاگلوں کی طرح تم گھوم رہے ہو. خدا انتقام لے گا تم سے اس لیے کہ تم نے خدا کی حد کو توڑا اور ایسے نادین لوگوں کو آگے لے کر آیا کہ جن کا نہ کوئی مذہب تھا, نہ کوئی دین تھا, نہ ان کے مذہب کا کوئی پس منظر تھا. گاندھی جیسے گویا کہ لابلد اور ابن وقت کو لا کر پیش کر دیا, کہاں گاندھی جیسے عام سطح, کہاں امام اعظم ابو حنیفہ جیسے مشتہرین کے ماننے والے کو کہا. تو یہ بگاڑ ہوتا جب ہے اللہ بگڑانے, جب نااہل لوگ اس راستے کی طرف گوئیں گے چل پڑتے ہیں اور گڑبڑ ساری پیدا ہو جاتی ہے. تو آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے بہت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے چیز کا فیصلہ فرمایا. ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, مزید ذہن کھولنے کے لیے پھر امام اعظم کو ڈائریکٹ آپ کے سامنے آپ کے مناسب کو پیش کروں گا, کیونکہ یہ آئینہ ہے, اس کے بغیر امام اعظم نہیں سمجھ میں آئیں گے آپ کو. حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس ایک عورت آئی, آپ کوفے میں فتویٰ دیتے تھے, کوفے کے جسٹس تھے آپ, قاضی القضاء. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو گویا کہ بڑے نظامی شان سے نوازا. حضرت عمر رضی اللہ صحابہ کے دور سے آپ وہاں پر موجود تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس ایک عورت آئی, اس نے کہا جی فلانے آدمی سے میرا نکاح ہوا تھا, ایک آدمی سے میرا نکاح ہوا تھا, نکاح تو ہو گیا لیکن مہر خاص نہیں ہوا, مہر کی رقم ذکر نہیں ہوئی. تو نکاح تو ہو گیا لیکن حضور اب یہ ہے کہ اب میرا مہر کیا ہوگا؟ اب شاید اس کا شوہر مر گیا ہے یا موجود ہے, اب وہ اپنے مہر کا تقاضا کر رہی ہے, کہ میرا مہر اب کیا ہوگا، کیونکہ جب میرا نکاح ہوا تو مہر کی رقم بھی خاص کی گئی تھی. اب حضرت عبداللہ مسعود تھوڑی دیر میں خاموش ہوئے، آپ نے فرمایا کچھ دن کے بعد آنا، میں اس کو غور خوش کروں گا. وہ کچھ دنوں کے بعد آئی، آپ سے پوچھا کہ جی میرے مسئلے کا کیا ہوا؟ آپ فرماتے کہ دیکھو میں نے پورے قرآن میں سے ڈھونڈا نہیں ملا اس کا جواب، پورے قرآن میں نے ڈھونڈا نہیں ملا. اب آپ کو کوئی ذاتی غرض تو تھی نہیں، اب اس عورت کی آسانی کے لیے اور اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اشتہار کر رہے ہیں. فرمایا پورے قرآن میں ڈھونڈا نہیں ملا، حدیث میں سوال کا جواب ڈھونڈا نہیں ملا، متقدمین خلفاء راشدین کے فتاووں کو ڈھونڈا نہیں ملا. اب صحابہ کی جماعت میں کھڑے ہو کر آپ نے کہا کہ دیکھو اب میں اپنا فتویٰ دے رہا ہوں اپنی رائے سے، اپنی رائے سے جو قرآن سنت کو میں نے سمجھا ہے اس سے فتویٰ دے رہا ہوں. اگر غلطی ہوئی تو یہ میرے نفس کا شرارہ ہے، اور اگر صحیح ہوا تو یہ اللہ اور اس کے رسول کا فیض ہے. تو صحابہ نے پوچھا کیا ہے اس میں، جواب کیا دیں گے؟ فرمایا کہ جواب یہ، اس کا مہر مہر مثل ہے، یعنی جو اس کا بہن کا مہر تھا، جو اس کی خالہ کا مہر تھا، جو اس کے خاندان میں اور عورتوں کا مہر رہا ہے، وہی مہر مثل اس کا مہر ہوتا ہے. اگر نکاح میں مہر نہیں تھا اور نکاح ہو گیا تو اب مہر مثل اس کا یہ مہر ہو جائے گا جو اس کی بہن کا مہر تھا اور جو اس کے خاندان کی عورتوں کا مہر تھا. یہ فتویٰ آپ نے دیا تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے حضور کو یہی فیصلہ کرتے ہوئے دیکھا. تو آپ رونے لگے اور آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ ہی کی توفیق تھی کہ میری رائے اور رائے مصطفیٰ مل گئی ہے. ورنہ فرمایا میری نظر میں ایسی کوئی روایت نہیں گزری تھی کہ جناب میں اس پر کوئی فیصلہ دیتا. یہ ہے وہ اشتہار اور یہ ہے وہ چیزیں. اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت کو ساری امت نے قبول ہی میرے دوستو اس اعتبار سے کیا. ایک اور حدیث بات آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شاہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری شریف حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں نظر اللہ عبدا اسمع مقالتی، خدا اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے کہ جس نے میری باتیں سنی ہیں، جس نے میری حدیثیں سنی ہیں. اور میرا آقا فرماتے ہیں میری حدیثوں کو سن لیا فحافظ رہا، پھر اسے یاد کر لیا، اس کو محدث بن گیا، اسے حفظ کر لیا. اور پھر حال یہ ہوا کہ اس کو حفظ کرنے کے بعد دوسروں تک اس نے پہنچایا. پھر میرا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وربا حامل ثقہ الى من ہوا وافقہ منہ. میرا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں کہ ثقہ کو جاننے والے، یعنی ایک تو تھا کہ میری باتیں سنی اور لوگوں تک اس نے پہنچا دیا. لیکن سکا فرماتے ہیں بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو میری بات کا مطلب سمجھنا چاہتے ہیں، یعنی صرف میری بات کو سن لیا تو لفظ کو یاد کر لیا کہ سرکار نے کیا فرمایا تھا. ایک یہ کہ اس لفظ میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں اس کو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں. فرمایا ایک وہ ہے کہ جس نے میرے الفاظ کو یاد کر کے آگے بڑھا دیا، خدا اس کے چہرے کو تو تازہ رکھے. لیکن فرمایا ان میں برکت والا وہ ہے کہ جو میرے مزاج اور میرے مطلب کو آگے بڑھا رہا ہو، میرے مزاج اور میرے مطلب کو آگے بڑھا رہا ہو. تو سبھی کے پاس سے یہ بات بالکل گوئنس کا بات وارد ہو گئی کہ محدث وہ ہوتا ہے، حدیث پڑھنے پڑھانے والا وہ ہوتا ہے کہ جو قرآن کے حافظ کی طرح قرآن کی آیتوں کو رٹتا ہے اور الفاظ کو آگے پہنچاتا ہے. فقیر وہ ہوتا ہے جو اس کے اصل معنی کو سمجھتا ہے اور سرکار کی مراد کو جان دیتا ہے. اس کی مثال ایک بڑی آسان سی میں آپ کے سامنے پیش کر کے میں حضرت امام اعظم کے مقام کی طرف جاتا ہوں کہ کوفے کے اندر محدثین کا دربار لگا ہوا تھا، جس طرح رمضان المبارک کے اندر حفاظ کرام بیٹھتے ہیں اور ایک ایک آیت عرب کے اندر ہم نے بغداد میں دیکھا کہ جناب وہاں پر ایک ایک آیت کی تکرار ہوتی ہے. مثلا صراط المستقیم ایک آیت میں کہہ دیا، اب دوسرا کہیں سے بھی شروع ہو جائے گا جہاں صراط المستقیم کا بھی فرق لفظ آیا ہے، یا جناب کوئی بھی لفظ، ایک لفظ یا ایک جملہ وہ پڑھے گا تو اتنے مضبوط حافظ ہے کہ جناب اس میں تکرار شروع ہو جائے گی. اور وہ جہاں وقف کرے گا وہ جس لفظ کو چھوڑے گا اس سے ملتا جلتا لفظ قرآن میں کہیں اور جگہ پر ہے تو وہ اس کو پڑھنا شروع کر دے گا. تو اسی طرح محدثین حدیث کو یاد رکھنے کی، حافظ قرآن کو یاد رکھنے کے لیے اس کی گردان کرتا ہے، رٹا لگاتا ہے تاکہ وہ دل کے اندر محفوظ رہے. اسی طرح محدثین حدیث کی تکرار کرتے ہیں، حدیث کا رٹا لگاتے ہیں تاکہ وہ یاد رہے. اب ایک بہت بڑی جماعت، بہت بڑے ہال میں محدثین، کسی کو لاکھ حدیث یاد، کسی کو 50,000 حدیث یاد. اب محدثین روایت کر رہے ہیں، وہ کس طرح روایت کرتے ہیں؟ وہ ایک حدیث پڑھتے ہیں، مثلاً انما الاعمال بالنیات، مثال کے طور پر کہتے جی میں نے یہ حدیث پڑھی ہے حضرت عمر سے. اب یہی حدیث کسی کے پاس ہے کسی اور صحابی سے تو دوسرے ایک محدث کرتے ہیں کہا میرے شیخ نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے یہ الفاظ نقل کیے. کون سی حدیث؟ یہ انما الاعمال بالنیات. اب انما الاعمال بالنیات ایک ہی جملے کی تکرار ہو رہی ہے لیکن اس میں راوی بدل رہا ہے. ایک محدث اپنے علم سے حضرت عمر کی سند لا رہا ہے، کہیں حضرت ابو ہریرہ کی سند لا رہا ہے، تو یہ پوری حدیث کے اوپر مذاکرات ہو رہے ہیں، سندوں کو مضبوط کیا جا رہا ہے، حدیثوں کو یاد کیا جا رہا ہے تاکہ طلباء کے اندر یہ شغف پیدا ہو، اور جب تک کتابیں مرتب نہیں ہوئی تھی محدثین اس کو یاد کرتے تھے اور اس کو زبانی پھر لکھواتے تھے، لیکن جب حضرت امام بخاری اور سیاہ ستہ کے سارا یہ کام چلنا شروع ہوا تو باضابطہ طور پر پھر حدیثیں لکھی گئی، پہلے بھی لکھی جاتی تھی لیکن لکھنے سے زیادہ پہلے فرض کا دار و مدار تھا، اس وقت دماغ بھی صاف ہوتے تھے تقویٰ و طہارت کی بنا پر، دل بھی صاف ہوتا تھا نفاق سے اور تمام چیزوں سے اخلاص کی وجہ سے، اس لیے ہر چیز یاد ہو جاتی تھی اور وہ بھولتے نہیں تھے، گناہ کی کثرت نہ تھی، شراب اور اطاعت گزاری کی کثرت تھی، اس لیے ان کی دل خود گویا کہ ایک کتاب کی مانگ تھا کہ جس میں جو چیز آ جاتی تھی پھر وہ مئو نہیں ہوتی تھی، مرتی نہیں تھی۔ اب یہ محدثین تبصرہ کر رہے ہیں، ایک شخص دروازے پر آیا، اس نے دستک دی اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ بہت سے لوگ میرے جملے سنتے ہیں اور ان جملوں کو آگے بڑھا دیتے ہیں، اور بہت سے لوگ میری مراد کو سمجھتے ہیں تو اس مراد کو آگے میری مراد کو سمجھتے ہیں اور مراد کو آگے پہنچا دیتے ہیں۔ اب اس کی مثال دیکھیں، اس شخص نے محدثین سے کہا کہ جی مجھے ایک سوال درپیش ہے، اس کا جواب دے دیجیے۔ اب انہوں نے پوچھا کیا سوال ہے؟ کہا جی میں نے اپنی کھیت کے ساتھ کنواں بنایا ہے اور اس میں وافر مقدار میں پانی ہوتا ہے، میرا پڑوسی جو غریب ہے اس کے پاس پانی نہیں پہنچ پاتا، جب میں اپنی کھیت کو پانی سے بھر لیتا ہوں، سارا پانی پہنچا دیتا ہوں تو میرا پڑوسی مجھ سے پانی کا تقاضا کرتا ہے، تو کیا میں یہ پانی اپنے پڑوس کی کھیت میں دے سکتا ہوں؟ اور اگر میں دوں گا تو یقیناً مجھے ثواب بھی ملے گا، تو کیا یہ میرے لیے سراب ہے؟ میری کھیت میں کنواں ہے، اس سے میں اپنے کھیت کو سیراب کر لیتا ہوں، پڑوس کی کھیت کو دینا چاہتا ہوں، تو کیا اس عمل سے مسلمان کے معاہدے سے مجھے ثواب ملے گا؟ ایک موضوع کھیلو دینے لگے تو شراب کی بات کرتا ہے، اس میں تو سراسر گناہ ہے۔ جی اس میں گناہ کی کون سی بات ہے؟ تو اس میں گناہ کی یہ بات ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی کھیت کو سیراب کرنے کے بعد دوسرے کی کھیت میں پانی نہ ڈالو۔ تو ایک فقیر بیٹھے ہوئے تھے جو مراد رسول کو سمجھتے تھے، انہوں نے مسکرا کر فرمایا موضوع صاحب الفاظ تو آپ نے بالکل ٹھیک پڑھے، یہ نہیں سرکار نے فرمایا، لیکن مراد تو آپ نہ پہنچ پائے، سرکار فرمانا چاہتے ہیں زنا نہ کرو۔ سرکار کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ زنا نہ کرو۔ اب وہ زنا نہ کرو، یہ میرے آقا کی فساد ہے، یہ بلاغت ہے، اس کو میرے آقا نے انداز میں بیان فرما دیا۔ تو دیکھیں آپ یہاں سے کہ اس محدث نے صرف الفاظ نقل کر دیے، اسے اجر ضرور مل گیا، اس نے سرکار کے الفاظ کا تحفظ کیا، لیکن اس سے زیادہ اجر اس کو مل گیا کہ جس نے سرکار کی مراد اور مطلب کو سمجھ گیا۔ فرمایا سے دنیاوی کھیت مراد نہیں ہے کہ جس کو آپ سمجھ رہے ہو، بلکہ میرا آقا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جناب زنا نہ کیا جائے، اور زنا کی ضعیف سے بھی میرا آقا یہ مثال دے رہے ہیں کہ جب تمہاری کھیت اپنی کھیت کو خیال کرو، اپنی کھیت کو چھوڑ کر دوسری کھیت کے کوگڑے کے شراب کرنے کا نہ سوچو، تو کہا یہ گناہ کی بات نہیں ہے، یہ کھیت اور ہے۔ فرمایا ہاں یقین، اگر تم اپنے بھائی کو کھیت کو پانی دینا چاہتے ہو تو تمہیں ثواب ملے گا، اس لیے کہ تمہارے بھائی کو اس کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں کتنا فرق ہے ان تمام چیزوں کے اندر۔ اسی حوالے سے حضرت گرامی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو اللہ نے وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ جس سے آپ نے دین کا فہم حاصل کیا، اور دین کی فہم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے لوگوں کو دین کی باتیں بھی بتائی ہی نہیں ہے بلکہ اصول مہیا کیے ہیں کہ اگر واقعی میں تم ہمارے راستے پر آنا چاہتے ہو تو علماء نے لکھا کہ چار مجتہد جو ہیں، امام اعظم، امام مالک، امام احمد اور حضرت امام شافعی، اور میں ان چار مستحق جیسا تو کوئی ہو نہیں سکتا، کیونکہ ان کا معیار اس لیے بلند ہے کہ انہوں نے اتنی کوششیں کی ہیں کہ اپنی کوششوں سے، کیونکہ سرکار نے تو فرض واجب سنت یہ تو سرکار نے نہیں فرمایا تھا، حرام مکروہ مکروہ تحریمی سرکار نے تو نہیں فرمایا، مباح اساس سرکار نے تو نہیں فرمایا تھا، فرمایا کہ یہ تو اپنی محنت سے حدیثوں کو پڑھ پڑھ کر سمجھ سمجھ کر راتوں کو جاگ جاگ کر انہوں نے یہ ٹرمز اور اصطلاحات بنائی ہے، کہ فرض اس کو کہیں گے جس پر یہ حدیث ثابت آئے گی، واجب اس کو کہیں گے جس پر یہ حدیث ثابت آئے گی، تو وہ تو اصول کے واضح ہیں، تو اب کوئی دوسرا اصول بن نہیں سکتا، تو لہٰذا ان کے علم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب جس نے جو بھی اجتہاد کرنا ہے، معاملات کرنے ہیں، تو اسی اصول کے تحت رہ کر کرنے ہیں۔ اللہ نے فاضل بریلوی کے سیرے کو اس معاملے میں کشادہ فرمایا ہے، اور آپ کو تو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں کی بات کی گئی ہے، اس میں سب سے بڑی بات ہی یہی تھی کہ آپ فرض، واجب، سنت، مستحب کی تو بات تھی، امام احمد رضا فاضل بریلوی نے منیحات کے اندر اور وہ چیزیں جس کو منع کیا گیا ہے اس میں حرام، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی، مباح، فاضل بریلوی نے غور فرمایا کہ مکروہ تنزیہی اور اس کے علاوہ بہت سے دلائل ملتے ہیں، کہ جو تحریمی کی شدت پر نہیں جاتے لیکن مکروہ تنقید جیسے ہلکے بھی نہیں رہتے, تو آپ نے اپنے اشتہار سے فرمایا کہ ایک درجہ اس کا ایک اور ہے اور وہ منصب اصحاب ہے, اور جس کو امت نے قبول کیا. یہ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کا فقہ پر عبور تھا کہ آپ نے فرمایا بعض لڑائی ایسے ہیں کہ جس میں مکروہ تحریمی جیسی شدت نہیں ہے اور مکروہ تنقید جیسی نرمی نہیں ہے, وہ درمیان کی چیز ہے, اور اس کو صرف مکروہ تحریمی کہیں تب بھی غلط ہے, مکروہ تنقید کہیں تب بھی غلط ہے. فرمایا اس سے پہلے لوگوں کی نظر نہ گئی, فقیر کی نظر وہاں پر چلی گئی. فرمایا اس لیے یہ مقام اصحاب ہے اور اس کا انتخاب اس رنگ کے ذریعے یہ فصل بھی پوری ہو جاتی ہے. یہ امام احمد اللہ خالی بریلوی رحمت کو جو اللہ نے فقہ میں بلند مقام عطا فرمایا تھا, تو یہ اس کا گویا کہ سب سے بڑا ثبوت ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت نے خود تعلیم تو حاصل کی لیکن وہ گھرانہ اور گرد و نواح کی جو چیزیں تھیں وہ ایسی تھی کہ آپ کے اندر تو اللہ نے بے شمار خصوصیات رکھی تھی اور صلاحیت رکھی تھی. ایک عام آدمی بھی اگر اس دور میں ہے تو وہ خود بخود محدث بن جاتا ہے, وہ بخود عالم بن جاتا ہے, اس لیے کہ وہ دور ہی ایسا ہے, وہاں پر رہنے والے لوگ ہی ایسے ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو اہل سنت کے پیرے کی طرف اشارہ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے دادا جن کو زوپا بھی کہا جاتا ہے, تو وہ فارس سے ایران سے گویا کہ ہجرت کر کے کوفہ آ گئے تھے, اور بعض علماء نے لکھا کہ کوفے میں انہوں نے ایمان قبول کیا, بعض نے لکھا کہ جناب ان کے پردادا جو تھے وہ ایمان قبول کر چکے تھے. لیکن یہ روایت حضرت شاہ عبدالحق مادی سے پہلے میرے رحمت نے فرمایا کہ آپ خود حضرت مولا علی کے بڑے عاشق تھے, حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے دادا, اور جس وقت موسم بہار کا پہلا دن جس کو نوروز کا دن کہتے ہیں ایرانی, اس دن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے والد سیدنا حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت ہوئی, اور اس وقت آپ کے دادا حضرت ثابت کو لے کر حضرت مولا علی کے دربار میں پہنچے اور کہا کہ میں آپ کا عاشق ہوں اور آپ کی محبت میں نے ایران سے ہجرت کر کے میں کوفہ آیا ہوں, حضور یہ میں آپ کے لیے کچھ تبرکات لایا ہوں, اس کو قبول فرما لیجئے. حضرت مولا علی نے دیکھا تھا تو اس میں کچھ حلوہ تھا, دیگر اور چیزیں تھیں, حضرت علی نے اسے قبول فرمایا اور بہت خوش ہوئے. فرمایا میں کیا کر سکتا ہوں تیرے لیے, تو کہا کہ حضور یہ میرا بیٹا ہے ثابت, اس کے لیے دعا فرما لیجئے. تو امام اعظم ابو حنیفہ کے والد حضرت ثابت کو مولا کائنات فاتح خیبر باب العلم نے اپنی جھولی دے دیا. رواج میں آتا کہ اپنا لعاب دہن حضرت امام اعظم کے والد کے منہ میں داخل کیا اور فرمایا کہ زوتا میں تمہارے خاندان میں علم کی دعا کرتا ہوں, اللہ تمہارے خاندان میں نبوت کے علم کو جاری فرمائے, اور وہ دعا مولا کائنات کی مقبول ہوئی, حضرت ثابت کے گھر حضرت نامان یعنی امام اعظم کی ولادت ہوئی ہے. تو اصل چیز آپ کو امام اعظم بنانے والی یہ مولا کائنات کی دعا ہے یا سب اللہ الغالب کی دعا ہے کہ جس میں حضرت, اور یہی وجہ ہے کہ امام اعظم میں اہل بیت کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی, کیونکہ سب کا تھا مولا کائنات کا, اور سب دعا تھی حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضا عنہ کی کہ جب حضرت امام اعظم کی ولادت ہوئی, دو سن ذکر کیا جاتا, کتنا قریبی دیکھیں آپ, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال شریف سن 11 ہجری کے قریب کا, اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی ولادت کی دو تاریخیں 70 ہجری اور 80 ہجری, سن 60-61 کے اندر کربلا کا واقعہ ہو گیا ہے, اور سن 70 ہجری کو دیکھا جائے تو تقریباً 24 صحابہ کرام اس وقت موجود ہیں, اور اگر دوسری نسبت کو دیکھا جائے اور اگر 80 دیکھا جائے, یعنی دو تاریخ پیدائش سن 70 ہجری سن 80 ہجری, بعض محققین نے سن 70 ہجری کو ترجیح دیا ہے اور اکثر محققین نے سن 80 ہجری کو ترجیح دی ہے, اور وہ علماء ربانی حضرت امام جلالی شوقی علیہ رحمت نے اس کو نقل بھی کیا, فرمایا کہ 70 ہجری کو اگر دیکھا جائے تو پھر حضرت امام اعظم حنیفہ کی تقریباً 17 صحابہ سے ملاقات ثابت ہوتی ہے, اتنے 17 صحابہ سے, اور فرمایا کہ جب 80 ہجری کو دیکھا جائے تو اس میں بھی متعدد صحابہ کرام سے آپ کی گویا کہ زیارت اور ملاقات ثابت ہوتی ہے. میں صرف یہاں پر تھوڑا زور اس لیے دے رہا ہوں کہ بعض جدید مفکر پیدا ہو گئے جن کے علم کی مثال اردو بازار میں بیچنے والے کے ایک رنجی کی کتاب سے بھی زیادہ نہیں ہے, اور وہ اٹھ کر وہ تحقیقیں پیش کرتے ہیں کہ جس میں امت کا اجماع ہو چکا ہے, مسلم ہو چکی ہے ساری چیزیں. وہ کہتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت نے کسی صحابی کو نہیں دیکھا. میرے پاس اس وقت حضرت امام الذہبی علیہ رحمت کی کتاب ہے تذکرۃ الحفاظ, جو اسماء الرجال کے اعتبار سے سب سے مستند کتاب ہے، یعنی حدیث کے راویوں کو پرکھنے کے لیے اور جن جن نے حدیثیں بیان کی ہیں اور اسلام میں جتنی بڑی بڑی شخصیات آئی ہیں ان پر تاریخی کام میں سب سے بڑا نام جس کا آتا ہے، مشہور ہے، وہ علامہ الذہبی ہے اور حافظ ابن حجر اسقلانی ہے، کہ جنہوں نے ان کی تاریخوں کو بیان کیا اور حضرت امام الذہبی علیہ رحمت نے، یہ تو بڑی کتابیں لکھی، نظام الاعتدال لکھی، دیگر اور کتابیں لکھی، آپ سے لوگوں نے کہا کہ آپ ایک ایسی کتاب لکھیں کہ جس کو بندہ آنکھ بند کر کے پڑھ لے، اس میں آپ جتنے غلط آدمی ہیں یا غلط لوگ ہیں یا ضعیف راوی ہیں یا مجبور راوی ہیں جن پر جرح کی گئی ہے، جن پر اٹیک کیا گیا ہے، ان سارے راویوں کو ہٹا دیں، اور باقی میں جو حفاظ راوی ہیں، حفاظ کس کو کہتے ہیں؟ یوں تو اردو میں ہمارے قانون تجوید کے اندر یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی، جو بچہ قرآن کو حفظ کر لے اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں، اور جہاں کئی حافظ قرآن مل جائے اسے حفاظ کہا جاتا ہے. تو محدثین میں ایسا نہیں ہے، محدثین کے اندر، علم حدیث کے اندر، یہ تو تجوید کا فائدہ ہے، حدیث کا فائدہ یہ ہے کہ جس عالم کو ایک لاکھ حدیثیں، ایک لاکھ حدیثیں سند کے ساتھ یاد ہوگی اس کو کہتے ہیں حافظ، حافظ الحدیث کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت امام جیلانی چشتی کو حافظ الحدیث کہا جاتا ہے، حافظ ابن حجر اسقلانی کو حافظ الحدیث کہا جاتا ہے، حضرت علامہ عینی کو حافظ الحدیث کہا جاتا ہے، یہ وہ آئمہ ہے، امام بخاری کو حافظ الحدیث کہا جاتا ہے، یہ وہ آئمہ ہے جن کو ایک ایک لاکھ حدیث یاد ہے. تو امام الذہبی سے جب کہا گیا کہ ایسا آپ ایسی کتاب مرتب کریں، کیونکہ آپ نے نشب و فراز والی تو کتابیں لکھ دی، جناح والی، تنقید اور اصلاح والی تو کتابیں لکھ دی، اب ذرا ایک فضائل میں ایسی کتاب لکھیں کہ جس میں سارے حفاظ ہی حفاظ ہوں، جس میں سارے وہ لوگ ہوں کہ جنہیں لاکھوں حدیث زبانی یاد ہے. تو حضرت امام الذہبی علیہ رحمت نے تذکرۃ الحفاظ کے نام سے یہ حدیث گویا کہ اسماء الرجال اور تاریخ اسلام کی اس کتاب کو مرتب فرمایا. پھر اس میں طبقے بنائے آپ نے، پانچویں طبقے کے اندر آپ نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا ذکر کیا. اس سے کئی اعتراض دور ہو جاتے ہیں، بعض امام اعظم سے جننے والے جو کہتے ہیں امام اعظم محدث نہیں تھے، میں نے کہا تم محدث کہتے ہو، حافظ ابن حافظ شمس الدین زہبی انہیں حفاظ میں نقل کرتے ہیں اور تذکرۃ الحفاظ میں لے کر آتے ہیں، اور حفاظ وہ گویا کہ حافظوں کی جمع ہے، اور وہ ان کو کہا جاتا ہے کہ جنہیں ایک لاکھ حدیثیں یاد ہیں. علامہ شمس الدین زہبی علیہ رحمت کا شمار ابن تیمیہ کی شاگردوں میں بھی بعض علماء نے کیا ہے. تو اگر اس طرف سے دیکھا جائے تو اس طرف سے بھی فریق مخالف کے نزدیک امام زہبی کی شخصیت بڑی مسلم ہے. آپ پانچویں طبقے کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ کے اسکول تجربے کو، پوری تاریخ کو نقل کرتے ہیں. چند جملے امام اعظم کے حوالے سے یہاں پر میں پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ بات مسترد ہو جائے. آپ فرماتے ہیں کہ آپ کی ولادت جو ہے سمانین یعنی سن 80 ہجری کو ہے. رعا انس بن مالک غیر مرت لما قدم علیہم الکوفہ. لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے صحابہ کو نہیں دیکھا، امام الذہبی کہتے ہیں رعا انس بن مالک. یہ بات بالکل مسلم ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے سرکار کے برگزیدہ صحابی، سرکار کے وہ صحابی جنہوں نے 10 سال سرکار کی خدمت کی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، فرما رعا انس بن مالک، آپ نے انس بن مالک کو دیکھا. کتنی دفعہ دیکھا؟ فرما غیر مرت لما قدم علیہم کوفہ. آپ سینکڑوں دفعہ کوفہ آتے تھے اور امام اعظم ابو حنیفہ آپ کی زیارت کرتے تھے. یہ علامہ زہبی علیہ رحمت نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، بلکہ کثرت سے، کیونکہ آپ کا مزار بسرا میں ہے، حضرت انس ابن مالک کا مزار بسرا میں، اور بسرا اور کوفہ بالکل قریب ہے، اور کوفہ علم کا مرکز ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کوفہ میں پیدا ہوئے، کوفہ علم کا مرکز ہے. اس کی مثال آپ یوں سمجھیے کہ جب حضرت امام بخاری نے سفر کیا حدیث کو جمع کرنے کے لیے، امام بخاری علیہ رحمت نے جب سفر کیا تو آپ نے 16 سال میں بخاری شریف لکھی. کتنے؟ 16 سال. تو آپ اپنے سفر کے بارے میں لکھتے ہیں کہ میں نے متعدد جگہ کا سفر کیا حدیث کو لینے کے لیے، حدیث کو سمجھنے کے لیے. تو آپ کی شاگردوں نے پوچھا کہ حضور اتنی بے نظیر اور بے مثال آپ نے کتاب لکھی ہے، تو اس کے سفر نامے کو بھی تحریر فرمایا. حضرت امام بخاری کہتے ہیں کہ میں حدیث لینے کے لیے جہاں مجھے پتا چلتا کہ صحابہ کے شاگرد موجود ہے، جہاں مجھے پتا چلتا کہ محدثین موجود ہے، میں سفر کرتا. یہاں تک کہ ایک روایت اگر چھوٹی سی بھی ہو اس کے لیے میں سفر کر کے جاتا اور اس پر مکمل اعتماد ہوتا تو اپنی بخاری میں لکھتا. تو پوچھا کہ حضور آپ اعتماد والی حدیث لینے کہاں کہاں گئے؟ فرما مکہ بھی گیا، مدینہ بھی گیا، مصر بھی گیا، شام بھی گیا. پوچھا کہ حضور مصر اور شام میں تو بڑے بڑے علماء رہے، کتنی دفعہ گئے؟ فرما 3 دفعہ گیا. چند دفعہ مدینے گیا، چند دفعہ مکے گیا. فرمایا حضور کثرت سے کہاں گئے؟ فرمایا کوفہ گیا. کہاں گئے؟ یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ امام بخاری کی، اور یہ امام اعظم کی انتقال کے 80 سال بعد کی بات ہو رہی ہے. امام اعظم کے دور کی بات نہیں ہو رہی، ذرا اس پر بھی غور رکھیں. یعنی امام اعظم کے انتقال کے 80 سال بعد امام بخاری یہ سارا کام کر رہے ہیں. فرماتے میں کوفہ گیا. فرمایا کتنی دفعہ گیا؟ فرمایا کتنی دفعہ گیا کہ مجھے خود یاد نہیں کہ کتنی دفعہ گیا. اگر کوفے میں کچھ تھا نہیں تو امام بخاری کیوں جاتے تھے؟ اب امام بخاری کی کتاب اگر آپ بخاری اٹھائے تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ 70% بخاری میں راوی کوفی ہے. اگر کوفے میں اتنے محدث ہیں امام اعظم کے 80 سال بعد کہ امام بخاری اپنی پوری کتاب کو مرتب کرنے کے لیے کوفہ بار بار جاتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیے کہ جس دور میں امام اعظم ہے اس وقت کوفے کی علمیت کا کیا مقام ہوگا؟ کوفے کی علمیت کا کیا مقام ہوگا؟ ہاں لوگ کہتے ہیں جی کوفے میں تو امام حسین کو شہید کر دیا گیا. میں نے کہا جی وہ راضیوں نے کیا، چند لوگوں کے کرنے سے بدنام نہیں. کیا مدینے میں منافق نہیں تھے؟ اگر مدینے میں منافق ہونے سے مدینے کی عزت میں فرق نہیں آتا تو کوفے میں راضی کیا ہونے سے کوفے کی عزمت میں فرق نہیں آتا. کوفے کی عزمت پر فرق نہیں آتا. اس طرح اس تاریخی حقائق پر آپ غور کریں کہ 80 سال بعد امام بخاری جا کر حدیثیں ڈھونڈ رہے ہیں، لا رہے ہیں، اور 70% مواد بخاری کا جو ہے وہ کوفی محدثین سے ہے، اور وہ سارے کے سارے امام اعظم کے شاگرد ہیں. تقریباً سارے امام اعظم روحانی صاحب کے شاگرد ہیں. تو اندازہ لگائیے کہ بخاری تو سب کو پسند ہے، مسلم ہے، امام بخاری کی علمیت تو سب کا اتفاق ہے. وہ 80 سال بعد جا کر اپنی بخاری کو اگر جمع کرتے ہیں تو کوفے سے جمع کرتے ہیں. آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ 80 سال پہلے جو صحابہ و تابعین کا دور ہے، اس وقت جب امام اعظم جلوہ گر ہیں تو اس وقت کوفے اور بصرہ کی علمیت کا کیا حال ہوگا؟ کوفے کو آباد کیا حضرت عمر نے. حضرت عمر نے کوفے کو آباد فرمایا 13 ہجری، بعض عمر نے کہا جی 14 ہجری میں کوفہ آباد ہوا. کوفہ اجمیروں میں آباد نہیں ہوا، اجمیروں کے لیے بسرا رکھا گیا تھا. کوفے کی تاریخ آپ اٹھائے. اور خالص عربی النسل لوگ جو عربی لوگ تھے ان کے لیے، عربی بولنے والوں کے لیے خاص علاقہ کوفے کا آباد کیا گیا. اور پھر اس کا اتنا اہتمام کیا حضرت عمر نے کہ تقریباً 70 کے قریب بدری صحابی، یعنی جنہوں نے صحابہ کرام کے اگر آپ درجے دیکھے نا تو سب سے بڑا درجہ خلفاء راشدین کا ہے، اس کے بعد بدری صحابیوں کا ہے. تو 70 کے قریب بدری صحابی اور 1500 سے بھی گویا کہ 150 سے زیادہ بیت رضوان میں شریف صحابہ، یعنی بیت رضوان میں جو شریف صحابہ تھے ان کی تعداد 150 سے زیادہ اور 70 سے زیادہ بدری صحابہ، ان کی جماعت بلائی اور ان کو آپ نے روانہ کیا کوفہ تاکہ وہاں پر علم کا غلغلہ ہو جائے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود اور سرکار کے صحابی حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں کوفے کے سب سے بڑے عالم تھے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کوفے میں پیدا ہوئے، اور حضرت انس بن مالک کوفہ بار بار آتے تھے. اور اسی کو امام زہبی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، سینکڑوں دفعہ امام اعظم ابو حنیفہ نے سرکار کے عظیم صحابی حضرت انس بن مالک کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے. ابھی دیکھنا یہاں پہ ثابت ہوا شبلی نعمانی اور مودودی جیسے فلم سے بچارے بیگانے لوگ، ان کو ان کی کیا حیثیت ہے علامہ زہبی کے سامنے؟ خب ذرا مجھے یہ بتائیے ان کی کیا حیثیت ہے. میں یہاں پر ایک دوسری کتاب امام زہبی کی پڑھتا ہوں، یہ کاشف، یہ بہت مستقل کتاب انہوں نے لکھی ہے کاشف. اس میں بھی امام اعظم کو لے کر آئے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ابو حنیفہ فقیہ العراق، آپ عراق کے فقیہ ہیں، مولا ابن تیم اللہ ابن صالبہ رآ انس ابن مالک و سمیع عطا و نافر و اکرمہ. فرمایا آپ نے حضرت انس کو دیکھا ہے، آپ نے حضرت عطا سے حدیث لی ہے، حضرت اکرمہ حضرت عباس ابن ابی حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں. حضرت اکرمہ سرکار کے چچا حضرت عباس، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس جنہوں نے سرکار کی دعائیں پائی ہیں، ان کے خاص شاگرد حضرت اکرمہ، ان سے حدیث لے رہے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ. اور پھر کہتے وعنہ امام اعظم سے جنہوں نے حدیث لی کو کون؟ فنا قاضی القضا، مسلمانوں کا چیف جسٹس امام ابو یوسف، امام اعظم کے خاص شاگرد ہیں. اور گویا کے بنو عباس کے دور پر مصنف چیف جسٹس گویا کے مسلمانوں کے قرار پائے، اور تمام مکاتب کے فکر کے لوگ نے حضرت امام ابو یوسف کی فقہ قانون دانی اور آپ کے منصب قدرت کو قبول کیا. آپ فرماتے میں نے علی سے لے کر یا تک سب میں نے اپنے آقا امام اعظم سے پڑھا ہے. آپ فرماتے ہیں امام ابو یوسف انہوں نے حدیثیں سنی ہیں، حضرت امام اعظم سے. امام محمد فرمانے انہوں نے حدیث سنی ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے, اور حضرت امام صاحبی فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ سے حدیث سننے والوں میں حضرت وقیع بن جراح امام بخاری کے استادوں میں سے, زیادہ استادوں میں سے. آپ بخاری شریف اٹھا کر دیکھیں, بخاری آپ کھولیں گے تو امام بخاری حدیث نقل کرتے ہیں حدثنا وقیع ابن جراح, یہ حضرت وقیع جو ہے علامہ صاحبی لکھتے ہیں انہوں نے حدیث پڑھی ہے امام اعظم سے. اب جو یہ کہیں کہ امام اعظم کو حدیث نہیں آتی تھی تو یہ بخاری کے سارے بڑے بڑے محدث حدیث لینے کے لیے جاتے کس کے پاس ہے؟ حضرت امام اعظم کو نہیں پڑھے. آپ صرف نام سنیے کہ امام اعظم کی شاگردوں میں کس کس کا نام ہے. آپ کے استادوں کی تعداد 4000 سے زیادہ ہے. امام اعظم کے استادوں کی تعداد 4000 سے زیادہ ہے. آپ کی شاگردوں میں حضرت وقیع امام بخاری کے استادوں میں سے, یزید بن ہارون یہ وہ راوی ہے کہ بخاری آپ اٹھا کر دیکھیں جگہ جگہ پوری سیاست کا اٹھا کر دیکھیں جگہ جگہ ہر سطح پر آپ کو یہ نظر آئیں گے کہ کوفے کا عظیم محدث ہے اور انہوں نے حدیث سمجھی ہی امام اعظم ابو حنیفہ سے. مصنف عبد الرزاق آپ نے نام سنا ہوگا, یہ حدیث کا بہت بڑا مجموعہ ہے جس میں حدیث نور بھی ہے جو پہلی جلد دستیاب ہوئی, جو شائع بھی ہو چکی ہے حضرت جابر سے. یہ حضرت جابر نے سرکار سے پوچھا حضور اللہ نے آپ کو کب پیدا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نوره, اللہ نے ساری دنیا بنانے سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا. یہ مصنف عبد الرزاق کا یہ نسخہ, اور صاحب مصنف امام عبد الرزاق جو ہے یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی شاگرد ہیں. اور چلتے چلتے کے بعد میں آپ کو اور بتاؤں, حضرت امام شافعی علیہ رحمۃ ان کو تو آپ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں. یہ فرماتے ہیں الناس فی الفقہ عیال علی ابی حنیفہ, ہم اور ابو حنیفہ کیسے ہیں؟ فرمایا یوں سمجھو میں نہیں, امام شافعی کہتے ہیں صرف میں نہیں, ہم سارے فقہا جمع ہو جائیں تو ہماری مثال ابو حنیفہ کے سامنے ایسی کہ ابو حنیفہ فقہ میں ہمارے باپ اور ہم ان کی اولاد ہیں. فرمایا کہ جناب الناس فی الفقہ عیال, فقہ کے اندر سارے فقہا ابو حنیفہ کی اولاد ہیں اور ابو حنیفہ ہمارے باپ ہیں. اندازہ لگائیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی حدیث دانی پر اور فقہ پر کہ ان کے ماننے والے کون ہیں. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ بن مبارک وہ ہے جو امام بخاری کے دادا استادوں میں سے. امام بخاری نے رفیدین پر ایک رسالہ لکھا ہے جزء رفیدین, وہ آپ اٹھا کر دیکھیں. انہوں نے اتنی تعریف کی ہے امام بخاری نے عبداللہ بن مبارک کی کہ عبداللہ بن مبارک کے بارے میں امام بخاری ترمذی کی حدیث پر جرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک وہ ہیں کہ جس دور میں یہ بات کر دے اس کے خلاف کوئی عالم بات نہیں کرتا. یہ پھر بعد میں لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک وہ صرف محدث نہیں, امام بخاری کہتے ہیں میرے نزدیک وہ صرف محدث نہیں بلکہ امیر المومنین فی الحدیث ہیں. فرمایا تو حدیث کے اگر امیر المومنین ہے, اب آپ خود دیکھیے کہ امام بخاری حضرت عبداللہ بن مبارک کے پورے قصیدے گن رہے ہیں اور ذکر کر رہے ہیں کہ وہ جب کسی بات کو کر دیتے تو محدث اس کے سامنے کوئی بات نہ کر سکتا. اور آپ میرے امام بخاری کہتے ہیں کہ میرے نزدیک عبداللہ بن مبارک صرف حدیث پڑھنے پڑھانے والے نہیں, محدث ہی نہیں بلکہ امیر المومنین فی الحدیث ہے. تو آپ اندازہ لگائیے امام بخاری جس کو امیر المومنین فی الحدیث کہے تو وہ کتنا بڑا محدث ہوگا. اور وہ خود آ کر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے سامنے بیٹھ کر کیا کہتے ہیں, خود شاگرد ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے. میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ تم عبداللہ بن مبارک کے بارے میں جو قصیدہ گنگنایا ہے حضرت امام بخاری نے اس سے کو تو جزوہ رفیدین کو تم سر پر لیے پھرتے ہو, لیکن اس عبداللہ بن مبارک کو یہ علم ملا کہاں سے؟ کبھی یہ بھی تو پوچھ لیا کرو. امام الذہبی لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا امام اعظم کیسے ہیں, یعنی جس کو امام بخاری اپنا استادوں کا استاد کہہ رہا ہے ان سے پوچھا گیا کہ امام اعظم کیسے ہیں, فرمایا ابو حنیفہ افقہ الناس, افقہ اس میں تفضیل افقہ الناس, میرے نزدیک ابو حنیفہ روئے زمین پر سب سے زیادہ دین کو سمجھنے والا ہے. فرمایا افقہ الناس, یہ سب سے زیادہ دین کو سمجھنے والا ہے. یہ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں. اور خود کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ لولا ان اللہ تعالی, کہ میں محدث کیسے بن گیا کہ بخاری کے اندر میرے گنگا رہا ہے, میں اتنا بڑا عالم کیسے بن گیا؟ فرماتے ہیں تہذیب التہذیب میں حافظ ابن حجر کرانی کہ عبداللہ بن مبارک کہنے لگے کہ لولا ان اللہ تعالی اغاثنی بحربی حنیفتا و سفیانا کنت سائر الناس. فرما اللہ نے میری مدد فرمائی. عبداللہ بن مبارک کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے میری
اللہ نے میری مدد فرمائی ہے. فرمایا کیسی مدد فرمائی, کس کے ذریعے فرمائی؟ کہ ابو حنیفہ کے ذریعے اور سفیان ثوری کے ذریعے.
فرمایا آج اس کو یہ علم کا رنگ پڑا ہے نا, آغاز کری اللہ نے میری دستگیری کی ہے, قدرت نے میری دستگیری کی ہے ابو حنیفہ کے وسیلے سے. ورنہ فرماتے اگر ابو حنیفہ مجھے نہ ملتے, امام اعظم مجھے نہ ملتے, تو آج امام بخاری جس کو امیر المومنین فی الحدیث کہہ رہے ہیں وہ اپنی حیثیت بتا رہے ہیں. فرمایا کہ میری حیثیت یہ ہے کہ اگر ابو حنیفہ میرے سر پر شفقت کا ہاتھ نہ رکھتے, کن تو سائر الناس, میں عام عوام کی طرح ہوتا, میں عام عوام کی طرح ہوتا. فرمایا آج جو مجھ پر علم کا رنگ چڑھا ہے یہ ابو حنیفہ کا ہے. اور ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں؟ آج جو مجھ پر فیض چڑھا ہے یہ جعفر ثانی کے سب کا ہے. چار ہزار استاد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے. کتنے شیخ محقق کی میں کتاب پڑھ رہا تھا, شاہد اللہ تعالیٰ دین کے لئے رحمت کی, آپ فرماتے چار ہزار نہیں, چار ہزار سے زیادہ استاد ہیں آپ کے. امام اعظم کے استاد کتنے ہیں؟ چار ہزار سے زیادہ ہیں. اور عبداللہ بن مبارک کہتا ہے کہ میں تو کیڑے مکوڑوں کی طرح ہوتا, عام ارے گئے آدمی کی طرح ہوتا اگر ابو حنیفہ مجھے نہ ملتے. اور امام اعظم چار ہزار استاد کو ایک طرف رکھتے ہیں اور ایسے شاگردوں کو ایک طرف رکھتے ہیں. اور فرمایا کہ مجھ پر جو کرم ہوا ہے نا, لولا سنتان لحرک النمان, اگر میں دو سال امام جعفر صادق کو نہ پاتا تو میں ابو حنیفہ حلال ہو جاتا. تو پتا چلا فیض چلا ہے اہل بیت سے, فیض چلا ہے اہل بیت سے, جاری ہوا ہے غوث اعظم کے نام سے اور امام اعظم کے نام سے, جاری ہوا پھر غوث اعظم کے نام سے اور امام اعظم کے نام سے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام زین العابدین, حضرت امام باقر, جو تینوں کے شاگرد ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ, آپ چار ہزار استادوں کو فخر نہیں کرتے, فخر کرتے ہیں تو امام جعفر صادق پر کرتے, اور ایسے شاگردوں پر فخر نہیں کرتے بلکہ فخر کرتے ہیں تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ ہونا پر کرتے ہیں. چلتے چلتے آخری جملے آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں. حضرت امام ابو داؤد جن کی کتاب ہے سنن ابی داؤد, سیاست میں سب سے مشکل کتاب ہے, یوں کو جانے ترمیزی فضی اقواب پر ہے لیکن عربی متون کے اعتبار سے ترجمے کے اعتبار سے بڑی مشکل کتاب ہے. حضرت امام ابو داؤد جن کی سیاست میں کتاب ہے سنن ابی داؤد, ان سے کسی نے پوچھا امام اعظم کیسے ہیں؟ فرمایا ان ابا حنیفہ کان اماما, کہا میں تو ان کو اپنا امام مانتا ہوں. وہ تو امام ہے, وہ سب کے امام ہے. اور اسی بات کو حضرت امام ذہبی آگے نقل کرتے ہیں اور ذکر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ یوں ہوا کہ امام ابو یوسف امام اعظم کے تقریب پر, امام ابو یوسف اور امام اعظم جا رہے تھے تو کہتے ہیں کہ کنت امشی مع ابی حنیفہ, میں اپنے استاد ابو حنیفہ کے ساتھ تھا. کہتے فقال رجل الاخر, ایک آدمی نے امام اعظم کو دیکھا, ہذا ابو حنیفہ لا ینام اللیل, فقال کہا کہ یہ ابو حنیفہ ہے. کہتے میں امام یوسف کہتے میں اور میرے استاد ابو حنیفہ ہم جا رہے تھے, ایک آدمی نے دیکھ کر کہا کہ ابو حنیفہ بہت بڑے عابد ہیں, یہ راتوں کو سوتے نہیں ہیں, یہ رات بھر عبادت کرتے ہیں. اس وقت امام اعظم نے سن کر کہا, فقول تو آپ نے فقول آپ نے کہا واللہ لا یتحدث الناس عنی بما لم افعل, یہ تو میرے بارے میں وہ بات کر رہا ہے جو میں نے کبھی نہیں کی, میں تو کبھی رات کو نہیں جاگا. فرمایا فکان یحیی اللیل الصلاۃ و الضیاء و التضرع, فرمایا اس کے بعد پوری زندگی رات میں گزاری ہے. پھر یاد کر پوری زندگی رات جو گزاری ہے, ایک بندہ میرے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ رات بھر جاگتا ہے, فرما وہ بات کبھی تو میرے اندر ہے نہیں. فرما مجھے اپنے آپ سے شرم آ گئی. اور اب یہ تھا کہ ساری زندگی آپ نے رات کو جاگنے میں گزاری. امام محمد کہتے ہیں کہ جب عشاء کی نماز پڑھ لی جاتی تو مؤذن کو کہتے تالے لگا چلے جا, تالے لگا اور چلے جا, اور قیام کی حالت میں کھڑے ہوتے. مؤذن کہتا ہے جب فجر کی اذان دینے میں آتا, جب میں جا رہا ہوتا تو آپ قیام میں ہوتے تھے, جب میں جا رہا ہوتا تھا تو آپ قیام میں ہوتے تھے, اور جب میں لوٹ کر آتا سجدے میں ہوتے اور اپنی ریش مبارک کو پکڑ کر رو رہے ہوتے کہ مولا تو ابو حنیفہ کو بخش دے گا. یاد کے سبے کا مقام ہے. اور فرمایا حضرت امام محمد فرماتے ہیں کہ ہم نے امام اعظم کو بیٹھتے ہوئے تو دیکھا ہے لیکن فرمایا عمر کا ایک حصہ لیٹتے ہوئے تو نہیں دیکھا. فرمایا رات ایسی گزری, فجر پڑھائی, مسند پر پہنچے, اپنے شاگردوں کو پڑھانا شروع کیا, زہر کا وقت آیا, کھانا تناول فرمایا, اور پھر گویا کہ آپ زہر کے لیے زہر پڑھنے کے بعد جو دوسری جماعت کے صحابہ شاگرد تھے وہ آئے, ان کو پڑھانا شروع کیا. فرمایا یہ مغرب کا طریقہ تھا، یہ عشاء کا طریقہ تھا، اور عشاء کے بعد پھر ساری رات آپ نے جاگتے میں گزاری. تو یہ آپ کا تقویٰ تھا، یہ آپ کی قہرت تھی. آپ کے پڑوسی کے بارے میں یہ واقعہ مشہور ہے کہ آپ کے پڑوس میں رہنے والے جو لوگ تھے جنہوں نے اپنے تاثرات پیش کیے، ان میں یہ تھا کہ آپ کے پڑوس میں ایک آدمی رہتا تھا، اس کی چند لڑکیاں تھیں اور ایک دو بیٹے تھے. وہ کہتا ہے رات کے وقت سستانے کے لیے گھر کی خواتین چھت پر چلی جاتی تھی. ایک دن اپنے والد سے اس کی بیٹی کہنے لگی کہ بہو یہاں پر ایک درخت ہوتا تھا، یہ سامنے والی چھت پر ایک درخت ہوتا تھا، آج وہ درخت نظر نہیں آتا ہے کہ کاٹ دیا گیا ہے. اس کے بعد رونے لگی کہ بیٹا وہ درخت نہیں تھا، وہ امام اعظم ابو حنیفہ تھے. رات کھڑے ہو کر چھت پر ایسی عبادت کرتے تھے کہ وہ دیکھنے والے دیکھتے یوں لگتا کہ جیسا درخت کھڑا ہوا ہے کہ وہ ہلتا بھی نہیں ہے. تو کہا جناب یہ زندگی کے وہ لمحات کہ جو آدھی زندگی مسجد میں گزری ہے اور آدھی زندگی خلوت کے اندر عبادت کرتے ہیں. یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ، حضرت دادا علی حلیمری رحمت فرماتے ہیں کہ شروع ماجو کے اندر فرمایا کہ میں حرم میں سو رہا تھا، کعبے کے اندر میں مطاف میں سو رہا تھا، رات کو خواب کیا دیکھتا ہوں کہ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور امام اعظم بچے کی صورت میں اور سرکار نے ان کو گود میں اٹھایا ہوا، سرکار نے گود میں اٹھایا ہوا اور سرکار امام اعظم ابو حنیفہ کی پیشانی چومتے ہیں. حضرت دادا علی حلیمری کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ حضور یہ شخص کون ہے، آپ نے فرمایا یہ تمہارے مذہب کا امام ابو حنیفہ ہے. یہ سارے مرتبت کے بعد ہے حضرت گرامی جو اللہ رب العزت نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت کو گویا کہ مرحمت فرمائے. 87 ہجری میں گویا کہ آپ نے ولادت فرمائی، 150 ہجری کے اندر آپ نے وصال فرمایا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی حضرت، کیونکہ آپ حضرت سلمان فارسی کے خاندان سے یعنی اسی علاقے کے، تو جامع ترمذی کے اندر، ابن ماجہ کے اندر، ابو نعیم کے اندر، بے شمار کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ایک دفعہ سرکار نے حضرت سلمان فارسی کو اپنے گویا کے ان کے کندھوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا کہ لو کان دینو ان دسوریا. چار صحابی حدیث کی راوی ہے، بعض حدیث کے اندر یہ کہ لو کان العلم معلق ان دسوریا لذهب الرجال من ابناء الفارس. سرکار فرماتے ہیں کہ میرے دین کا علم لوگوں سے دور ہو جائے، یعنی لوگوں کو دین سمجھ میں نہ آئے، فہم نہ آ جائے، اور وہ اتنا دور ہو جائے کہ جس طرح کے سوریا ستارہ ہے، لو کان العلم معلقا عند السوریا، اگر علم لٹک کر رہ جائے سوریا کے پاس، یعنی اتنا دور ہو جائے لوگوں سے، تو اسے کوئی نہیں لا سکے گا. لتناوله رجال من اهل فارس، لیکن فارس کا ایک نوجوان ہوگا جو اسے لے کر آئے گا، فارس کا نوجوان ہوگا لے کر آئے گا. تو آپ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ آپ کے والدین کابل کا جو علاقہ ہے افغانستان، یہاں سے ہو کر خراسان یہ پورا صوبہ تھا، یعنی افغانستان سے ہو کر ایران کی طرف جو آج موجود ہے، پہلے تو مکمل خراسان تھا، وہاں پہنچے اور پھر حب علی میں اور حب شیر خدا میں یہاں سے ہجرت کر کے کوفہ چلے گئے، اور کوفے میں حضرت امام اعظم کی ولادت ہوئی. تو آپ کے نسب دو اعتبار سے بیان کیے جاتے ہیں، اور اکثر آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ کی اصل افغانستان، یعنی یہی صوبہ صوبہ خرپان کی ہے اور خراسان کی ہے. حضرت امام جرامی صوفی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں آیا کہ علم اگر معلق ہوتا سوریا ستارے کے پاس، اسے کوئی نہ لا سکتا، ایک فارس کا نوجوان لے آتا. تو امام صوفی فرماتے ہیں کہ بشر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے آقا کی بشارت ہے. امام صوفی فرماتے ہیں یہ میرے آقا کی بشارت ہے بل امام ابی حنیفہ فی الحدیث، اس حدیث کے اندر یہ بشارت جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے لیے ہے. تو وہ حدیث میں واقعی میں بشارت امام اعظم کے لیے ہے. تو امام سیوطی جیسا محدث کہتا ہے کہ فہذا الاصل صحیح یعتمد علیہ فی الاشارت والبشارت والفضیلت. فرمایا یہ استدلال کرنا کہ اس حدیث سے مراد امام اعظم ہی ہے، فرمایا بالکل اعتماد کے اعتبار سے صحیح ہے، ٹھیک ہے کہ اس فضیلت کے مستحق حضرت امام اعظم ابو حنیفہ. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، آپ نے اپنی پوری زندگی دین کی تعلیم اور تعلم میں گزاری، اور جب دین کا یہ حصہ مکمل ہوا، صرف آپ مسجد کے نہیں ہو کر رہ گئے، اور نہ ہی آپ مسلح کے ہو کر رہ گئے، اور نہ ہی آپ صرف مدرسے کے ہو کر رہ گئے، اسلامی سیاست میں جو آپ کے گہرے اثرات تھے کہ جب بنو امیہ کی جب حکومت آئی اور بنو امیہ نے حضرت امام حسن کے صاحبزادے کے پیچھے تحریک چلائی، تو اس وقت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے مدرسے میں پیدا کیے ہوئے شاگرد، علماء، کوفہ، عراق کے تمام علماء کو کھڑا کیا، تو فرمایا اس وقت بات ہے وقت کے جابر حاکم کی اور محبت اہل بیت کی. بتاؤ کس کا ساتھ دو گے؟ تمام شاگردوں نے کہا کہ حضور ہم اہل بیت کے لیے کٹ کے مرنے کے لیے تیار ہیں. میں بات کروں شیعہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی قربانی دی ہے. میں ان سے کہتا ہوں مجھے ایک بات بتاؤ کہ تم میں سے کس نے امام زین العابدین کے لیے جان دی ہے؟ پوری اپنی تاریخ پڑھ کے بتاؤ. کس نے امام جعفر کے لیے جان دی ہے؟ کس نے امام باقر کے لیے جان دی ہے؟ میری پرانی قصے بھی اگر آپ اٹھا کر دیکھیں, میرا مستقل موضوع یہ نہیں ہے, لیکن میں بتاتا ہوں کہ اہل سنت کے امام ہیں جنہوں نے اہل بیت کے لیے جانے قربان کی ہے. حضرت سعید بن جبیر ہمارے سب سے بڑے امام ہیں, انہوں نے امام حسین کے لیے, حضرت حجاج بن یوسف بدبخت نے ان کو شہید کیا ہے حضرت سعید بن جبیر کو, حضرت امام نسائی جن کی سنن نسائی موجود ہے شہاد کے اندر, ان کو حضرت علی اور امام حسین کی محبت میں شہید کیا گیا ہے, اور ہمارے اماموں کے امام امام اعظم ابو حنیفہ کی شہادت بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی حب اہل بیت کے لیے ہوئی ہے. کہ جس وقت بنو امیہ نے سیدوں کو قتل کرنا شروع کیا اور مارنا شروع کیا, اس وقت امام اعظم نے اپنی مسجد سے تحریک چلائی, اور اس وقت کیونکہ آپ کپڑے کے تاجر تھے, اس میں لکھا ہے امام زہبی علیہ رحمت نے کہ امام اعظم اتنے بڑے عالم تھے کہ وہ بادشاہوں کے نذرانے نہیں لیتے تھے. بادشاہ نذرانہ لے جائے واپس کر چکے. بنو عباس اور بنو امیہ آپ کے قدموں میں بیٹھ گئے کہ آپ قاضی خدا بن جائے, پر میں نہیں بنتا اس لیے کہ میں فتوا دوں گا تو تم ناراض ہوں گے, اور مجھے وہی دینا ہے جو خدا اس کا رسول چاہے گا, تو میں وہی دوں گا اور میں تمہارے روم میں لے کر نہیں آ سکتا, لہٰذا مجھے تمہارا منصب خدا چاہیے نہیں. آپ نے اس کو منع فرما دیا. بنو امیہ نے جب سادات کو قتل کرنا شروع کیا تو حضرت امام حسین, حضرت امام حسن کے ساتھ جاری, حضرت زید, حضرت حسن مسن شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور داؤن کی خدمت میں امام اعظم ابو حنیفہ نے 10,000 درہم, کتنے 10,000 درہم لے جا کر پیش کیے. فرمایا کہ یہ پیسہ بھی آپ کی تحریک کے لیے ہے اور یہ گردن بھی آپ کی تحریک کے لیے. یعنی امام اعظم کو کیا چاہیے تھا؟ مرید اتنے سارے تھے, شاگرد اتنے سارے تھے, آپ اپنے منصب پر بیٹھے رہتے, مریدوں کو آگے لگاتے, لیکن یہ قلندروں کا شیوا نہیں رہا. اقبال بڑا خوب کہہ گیا کہ 1,000 مسائل ہو مگر زباہ و دل کی رفیق, ازل سے رہا ہے یہ قلندروں کا طریق. یہ جو خدا کی بارگاہ میں گویا کہ سرفروشی کا مقام رکھتے ہیں, سر دینے کا مقام رکھتے ہیں, انہی کے ذکر کو خدا قیامت تک باقی رکھتا ہے. حضرت گرامی فرمائے یہ پیسے بھی آپ کی نظر ہے, یہ جان بھی آپ کی نظر ہے. کوفے میں آپ نے تحریک چلائی, تحریک چلی اور کچھ مہینوں کے بعد بنو امیہ کا تختہ پلٹ گیا. آپ اس وقت مکہ مکرمہ میں تھے. بنو امیہ کا تختہ پلٹا, بنو عباس قابض ہو گئے. بنو عباس نے اپنے محسنین اور اپنے رفقا, اپنے مخلصین کو جمع کرنا شروع کیا, تو کسی نے کہا احمقو, یہ تو سب سے بڑا کام بنو امیہ کو پلٹنے کا امام اعظم نے کیا ہے, لہذا ان کو لاؤ اور ان کی خدمت میں تحائف پیش کرو. وہ نہ جانتے تھے کہ امام اعظم نے یہ مسئلہ کسی سیاست کی وجہ سے نہیں کیا, یہ عشق اہل بیت کی وجہ سے کیا ہے. اب انہوں نے مکہ سے امام اعظم کو بلایا برتاب, اور امام اعظم سے سفارش کی کہ حضور آپ یہ کر لیں, یہ کر لیں, یہ کر لیں. فرمایا مجھے کوئی منصب نہیں چاہیے, ایک میری بات سنو, اہل بیت نبی کی اولاد ہیں, ان کا احترام کرو, اپنے تمام معاملات کو چلاؤ لیکن اہل بیت کا احترام کرو. آپ نے چند باتیں اور ذکر کی. فرمایا کہ تم دیکھتے نہیں کہ درود میں جہاں صلات ادا محمد ہے وہاں آل محمد بھی ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ سرکار کو اپنی اولاد سے بڑا پیار ہے. فرمایا صحاب کو بعد میں پہلے آل محمد کو ذکر جو کیا وہ اس لیے ذکر کیا کہ سرکار کو اپنی اولاد سے بڑا پیار ہے. ایک بزرگ کا واقعہ ہے, میں ان کا نام ذکر نہیں کرتا لیکن وہ موجود ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 12 ربیع الاول کے دن گویا کہ شیرنی بنائی, اور رات میں نے 1,000 مرتبہ درود پاک پڑھا, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام عالی کو نظر دیا, اور جو شیرنی تھی میں نے بچوں میں دیگر لوگوں میں تقسیم کی. کہتے اس دن کو نہیں, ایک دن کے بعد خواب میں شہید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نوالا لیتے ہیں لیکن منہ تک نہیں لے جاتے, اور کہتا ہے کہ میں کہتے ہیں کہ میں خواب میں پوچھنے والا تھا کہ حضور یہ آپ کیوں نہیں کرتے, تو سرکار مجھ سے خود کہنے لگے کہ تم نے میری اولاد کا نام ہی نہیں لیا تو میں کھاؤں کیسے, تم نے میری اولاد کا نام ہی نہیں لیا تو میں کھاؤں کیسے. اللہ اکبر. حضرت شیخ سعدی کا کلام ہے, بلغ الاولاد کمالی کشفت دجا بے جمالی حسنت جمیع خصالی. شیخ سعدی جب فرد محبت میں آئے آپ کی زبان سے جملے نکلنے لگے سرکار کی ناک میں کہ بلغ الاولاد پہنچے بلندی پر, بلغ العلا بے کمال ہی، اپنے کمال کی وجہ سے میرا تھا، بلغ العلا بے کمال ہی، کشفت بجا بے جمال ہی، کشف روشن ہو گئے بجا اندھیرے، کشفت بجا بے جمال ہی، روشن ہو گئے اندھیرے میرے آقا کے چہرے کی روشنی کی وجہ سے، حسنت اچھی ہے جبھی خصال ہی، میرے آقا کی ساری عادتیں. اب آگے کا مشرا یاد نہیں آتا تھا کہ چوتھا مشرا کیا لے جائیں، شعر کیسے مکمل کریں. کہتے جناب خمار آ رہا تھا نیند کا، اس میں سرکار کی زیارت ہوئی، فرمایا شادی میری اولاد کو بھول گیا، بول صلو علیہ والہ، بول صلو علیہ والہ. اور وہی یہ میرے آقا کی جانب سے لکھا ہوا جملہ تھا جس کو شیخ سعدی نے اپنے موبائل میں پورا کر دیا کہ بلغ العلا بے کمال ہی، کشفت بجا بے جمال ہی، حسنت جمیع خصال ہی، صلو علیہ والہ. تو آپ نے اہل بیت سے متعلق ان سے کہا، بنو عباس کچھ دن تک تو ٹھیک چلنے لگے، لیکن منصور میں جب دوبارہ وہی حرکت کی جو بادشاہ وقت کرتے رہے ہیں، ہارون رشید کا احترام میرے دل میں بہت ہے، لیکن جب میں نے یہ پڑھا کہ اس نے حضرت موسیٰ کاظم کو جیل میں ڈالا، تب اس کا نام بھی آتا تو میں پڑھتا نہیں ہوں، یہ اپنی طبیعت ہے، اپنی اپنی بات ہے، وہ بزرگ ہیں ان کو اپنا مقام ملے گا، لیکن جو حضرت موسیٰ کاظم کے ساتھ انہوں نے کیا کہ معاذ اللہ ان کو ایسی کوٹھڑی میں بند کیا. مورخین لکھتے ہیں کہ جناب حضرت موسیٰ کاظم بیٹھ جاتے تو کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. ان کے بیٹے میں علی رضا جیسی شخصیت ہے، ان کے والد امام جعفر صادق ہے، حضرت امام غزالی فرماتے ہیں اور حضرت امام شافعی کہتے ہیں. امام شافعی کا قول شاہ عبدالحق مادی سے دہلوی علیہ رحمت نے نقل کیا کہ امام شافعی کہتے ہیں میں نے کسی قبر کو اتنا مجرب نہیں پایا جتنی مجرب حضرت موسیٰ کاظم کی قبر کو پایا، حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ کے مزار مقدس کو پایا. تو خیر جب بنو عباس نے شدت شروع کی منصور میں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے پھر اپنے شاگردوں کے ساتھ تحریک چلائی اور زوردار تحریک چلی، یہاں تک کہ آپ کی گرفتاری ہوئی اور آپ کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا. اور آپ نے ہمیں سبق دیا کہ عاشقوں یہ قید و بند کی صحبتیں عاشقوں کے لیے ہیں، اس سے ڈرا مت کرو، اس سے بھاگا مت کرو، یہ جیل بھی مردوں کے لیے بنی ہے اور یہ گرفتاریاں بھی مردوں ہی کے لیے ہے. جو اپنے آپ کو اس سے مستثنا سمجھے تو وہ ڈرے، فرمایا لیکن کیس دیکھے جاتے ہیں، کوئی چوری چکانی میں جا رہا ہے، کوئی دہشت گردی میں جا رہا ہے، اور یہ سرکار کی اولاد کے ناموس کی محبت میں جا رہا ہے. اگر امام اعظم ابو حنیفہ کو جیل میں ڈالا گیا، وہ جیل جیل نہ رہی، اتنے لوگ پڑھنے کے لیے آتے تھے، اتنے علماء آتے تھے کہ وہ جیل جیل نہیں رہی، مدرسہ نعمانیہ بن گیا، اتنے لوگوں کا آنا ہوا. آخر منصور نے آخری خط لکھا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو اور کہا کہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ میری تحریر کی تائید کریں، تحریر کی تائید کریں. جس طرح کہ آج فضل قاضی معزیہ اگر یہ نیک ہوتے تو کم سے کم یہ وردی کے ہاتھ پر بکتے نہیں، وردی کے ہاتھ پر بکتے نہیں. ان کی سیاست کا امام اعظم کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سیاست جھوٹ کے معنی میں ہے، وہ سیاست دین کی ترقی کے معنی میں ہے، وہ سیاست دین کی بقا کے معنی میں ہے، وہ سیاست جو اسلام پیش کرتا ہے وہ دین کی بقا کے لیے ہے، یہ دین کو دھانے کے لیے ہے. حضرت گرامی اس لیے ان کو ووٹ دینا بھی ناجائز ہے، ان پر اعتماد کرنا بھی ناجائز ہے، جو ہر وقت امت کو قربان کرتے ہیں، امت کو بدنام کرتے ہیں، اسلام کو بدنام کرتے ہیں. منصور کا جب آخری خط امام اعظم کے پاس پہنچا، امام اعظم نے جواب دیا کہ میری ایک ہی بات ہے کہ سب سے پہلے اہل بیت کے حق کو صحیح جانو، ان کے حق کو ادا کرو. بنو امیہ نے امام حسین، بنو امیہ کے دور میں حضرت امام حسین شہید ہوئے کہ قیامت تک اس کا خمیازہ ادا نہیں کیا جا سکتا کہ اتنا بڑا صدمہ امت کو ملا ہے. تم اس روش کو مت چلو ورنہ خود خدا تمہیں اس طرح ختم کر دے گا جس طرح کہ بنو امیہ کو ختم کیا ہے. منصور اپنی چودراہٹ بادشاہی کی بنا پر کبھی اہل بیت کے سامنے جھکنے والا نہ تھا، اور جب اس نے دیکھا کہ امام اعظم اس پیرانہ سالی یعنی اس بڑھاپے میں بھی اہل بیت کی محبت کو چھوڑتے نہیں، تو اس ظالم جابر اور اس گویا کی شکی القلب نے امام اعظم ابو حنیفہ کے کھانے میں زہر ملایا، اور وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے سامنے جب پہنچا آپ نے وہ زہر تناول فرما لیا، اور جب آپ کو اس زہر کی بنا پر ہچکیاں شروع ہوئیں اور خون آپ کے دہنے مبارک سے باہر آنے لگا، تو آپ نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ یاد رکھو میں نے تحریک کی ابتدا کی تھی اور یہ ابتدا ہو چکی ہے، میں تم سے کہتا ہوں کہ نبی کی اولاد کا احترام کرنا، نبی کی اولاد کا احترام کرنا. اور تاریخ نے یہ ثابت کیا کہ کسی شیعہ نے ذاکر نے بڑی مجلسیں تو پڑی ہے، لیکن جان جس نے دی ہے وہ اہل سنت کا ائمہ ہے، وہ اہل سنت کا ائمہ ہے. امام اعظم ابو حنیفہ نے اس جیل کے اندر جو جان دی, آپ نے وہ جان دی ہے امام حسن کے صاحبزادے حضرت حسن مسنہ کی تحریک کو قربان کرنے کے لیے. بظاہر تو آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے, لیکن قیامت تک جہاں امام جعفر صادق کا نام لیا جائے گا وہیں پر امام اعظم کا بھی نام لیا جائے گا. یہ آپ نے زندہ و جانے تحریک چھوڑی اور جب آپ کا وصال ہو گیا حضرت امام شافعی رحمت آپ کے مزار مقدس پر پہنچتے ہیں تو آپ کی شاگردوں نے دیکھا کہ وہ رفع یدین نہیں کرتے ہیں اور سیدھی سیدھی گویا کہ نماز پڑھ کے باہر آتے ہیں. آپ کے شاگردوں نے پوچھا کہ حضور یہ آپ تو ہمیں رفع یدین کا حکم دیتے ہیں رکوع سے پہلے رکوع کے بعد, وہاں کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ فرمایا مجھے اس امام سے حیا آتی ہے کہ علم میں ہم اس کی اولاد ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہمارا اجتہاد یہ ہے, لیکن اس کے سامنے اپنے اجتہاد کو پیش کرتے ہمیں شرم آتی ہے, ہمیں شرم آتی ہے. علامہ شامی علیہ رحمت نے اس موقع کو بیان فرمایا, دیوبندی مذہب جو آج کل حنفی مذہب کو چھوڑ کر دہریت اور خارجیت کی طرف جا رہا ہے, ان سے کہو کہ اہل سنت مزاروں پر جاتے ہیں تو تم ہم کو قبر پوجا کہتے ہو, تو غلطی پر ہم نہیں خارجی تم ہو گئے ہو. اہل بیت کی محبت بھی تم, اہل بیت کی دشمنی بھی تم میں آ گئی ہے, اولیاء کی دشمنی بھی تم میں آ گئی ہے, نبی کی تعظیم کا مذاق بھی تم میں آ گیا ہے. یہ خارجیوں کی نشانی تھی اور مزارات اور اولیاء کی تعظیم اہل سنت کی نشانی تھی. الحمدللہ یہاں پر بیٹھنے والے امام اعظم کے مسائل پر بھی ہیں اور عقیدے پر بھی ہیں. عقیدہ تم نے چھوڑا ہے. علامہ شامی علیہ رحمت حنفی قوانین کی سب سے بڑی دستاویزات والی کتاب فتاوی شامی اٹھا کر دیکھیں, جلد نمبر ایک, حضرت امام شامی لکھتے ہیں کہ جب حضرت امام شافعی امام اعظم ابو حنیفہ کی اس عظیم مدار جو بغداد کے اندر آزمیہ میں موجود ہے پہنچے تو فرمانے لگے انی لاتفرق بقبر ابی حنیفہ کا, مجھے ابو حنیفہ کی قبر سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں. جب فرما کے کہتے ہیں میں ابو حنیفہ کی قبر سے برکتیں حاصل کرتا ہوں, اللہ اکبر. تو مجھے یہ بتائیے کہ امام شافعی قبر پوجنے کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں؟ معاذ اللہ, آپ نے بڑے بڑے علماء کا نام سنا ہوگا, بڑے بڑے صوفیوں کا نام سنا ہوگا. آج مجھے کہا میرے بھائی نے کہ بایزید بستامی, میں نے کہا جی وہ بھی حنفی تھے. آج مجھے کہا جی بایزید بستامی کا دن ہے, میں نے کہا وہ بھی حنفی ہیں. کہا جی خواجہ صاحب کا دن ہے, میں نے کہا وہ بھی حنفی ہیں. ابو الحسن خرقانی صاحب کا دن ہے, میں نے کہا وہ بھی حنفی ہیں. شیخ صاحب کا دن ہے, میں نے کہا وہ بھی حنفی ہیں. کہا جی مجدد الفشانی کا دن ہے, میں نے کہا وہ بھی حنفی ہیں. کہا جی غوث اعظم کون ہے؟ تو میں نے کہا جی یہ کچھ نہیں کہہ سکتا, میں قادری ہوں میں حنفی ہوں, میں قادری ہوں میں حنفی ہوں. تو کہا جی غوث اعظم کیا ہوئے؟ تو میں نے کہا اعلیٰ حضرت صرف کسی نے پوچھا کہ غوث اعظم بڑے ہیں یا امام اعظم بڑے ہیں؟ والد نے فرمایا یہ تو نے بڑا بھاری سوال کر دیا کہ غوث اعظم بڑے ہیں یا امام اعظم بڑے ہیں. فرمایا یہ دونوں آنکھوں کی طرح ہے جن کو دیکھ کر رستہ پکڑتے ہیں, رستہ لیتے ہیں, کیونکہ غوث اعظم مجتہد ہیں اور اس میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کس کا رتبہ بڑا ہے معاذ اللہ, اور نہ ہمارا ہی منصب ہے. ہم تو کہیں گے کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, بول بالے ہوں میری سرداروں کے. امام احمد رضا فاضل بریلوی نے کہا کہ یہ دونوں آنکھوں کی طرح ہے, اندھیرے راستے میں بھی انہیں آنکھوں سے روشنی ملتی ہے اور اجالوں میں بھی انہیں سے راستہ تلاش کیا جاتا ہے. وہ کہنے لگا حضور آنکھیں بھی تو الٹی اور سیدھی ہوتی ہیں, آنکھیں بھی تو الٹی اور سیدھی ہوتی ہیں, اس میں سیدھی جانب کون سی الٹی جانب کون سی ہے؟ یہ تو امام احمد رضائی کو عاشق جواب دے سکتا تھا. آپ نے فرمایا اس میں الٹا کوئی پہلو ہی نہیں ہوتا ہے, یہ دونوں آنکھیں سیدھی ہیں, یہ دونوں آنکھیں سیدھی ہے, اس میں ایسا کوئی پہلو ہی نہیں ہے. تو حضرت بایزید بستامی جن کا دن منایا جا رہا ہے وہ بھی کون ہے؟ حنفی ہے, حضرت امام اعظم کی فطرت کی اتباع کرنے والے ہیں. اور حضرت سیدنا امام معروف قرشی جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشائخ میں سے ہیں وہ کون ہے؟ وہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں, حنفی ہیں. علامہ شامی لکھتے ہیں کہ بغداد میں ان کی قبر مشہور ہے کہ جب جس گھر بچہ نہ ہو اور جب کہاں پر جائے دانش نہ ہو تو علماء سیدنا معروف قرشی کی مزار پر حاضری دیتے ہیں اور آپ دعا دیتے ہیں تو اللہ ان کے صدقے صاحب اولاد بھی کر دیتا ہے اور بارش بھی نازل فرما دیتا ہے, بارش بھی نازل فرما دیتا ہے. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت خدا کے وہ برگزیدہ بندے ہیں جن کے احسانات اور جن کے ارشادات ہم پر اتنے ہیں کہ کوئی شخص آپ کا احسان پورا نہیں کر سکتا. اللہ نے آپ کو بزرگی بھی عطا فرمائی, تقویٰ بھی عطا فرمایا, طہارت بھی عطا فرمائی, مقام کے طور فرمایا. آپ وہ شخصیت ہیں کہ آپ نے خود فرمایا کہ حدیث پاک میں ٹھیک آیا کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ اس کے اعضاء سے دھلتے ہیں. فرما میں دیکھتا ہوں کہ واقعی میں لوگوں کے اعضاؤں سے ان کے گناہ گر رہے ہیں. یعنی فراست میں اللہ نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا. اور تقویٰ ہوتا ہے تو صفائی کن تو یہ مقام ہے خود فرماتے ہیں کہ میں نے 99 دفعہ خواب میں اپنے رب کو دیکھا اور فرمایا میں نے خواب میں اپنے رب سے پوچھا کہ مولا وہ کون سی دعا ہے کہ جس کو میں پڑھ لوں, تیری ذات کا وہ کون سا اقرار ہے کہ جس کو میں پڑھ لوں تو میں جہنم سے محفوظ ہو جاؤں. تو آپ نے وہ تین جملے ذکر بھی کیے جو فتاوی شامی کے اندر موجود ہیں. فتاوی شامی میں موجود ہے, فتح رب کی جانب سے میرے قلب پر اقرار ہوا کہ ابو حنیفہ ان تین چیزوں کو پڑھ لے, جس نے اس چیز کو پڑھ لیا وہ جہنم سے بری ہو جائے. میں اس میں یہی آمنت باللہ ہوں, یہ تمام ایمانیات کا خلاصہ ہے اور وہی چیزیں جو آپ کرتے ہیں. لیکن خاص تین جملے ہیں جو حضرت علامہ شامی رحمت نے فتح شامی کے اندر اس کو ذکر کیا ہے. تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سے کہ ایسے ائمہ کے ہم ماننے والے ہیں, ایسے بزرگوں کے ہم چاہنے والے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ان کے نقش قدم پر ہم چلیں, ان کے عقیدے کو ہم اپنائیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے اہل بیت کی محبت کے لیے اور صحابہ کی محبت کے لیے جو ہمیں طرز اعتدال دیا ہے, طرز اعتدال دیا ہے اور دونوں کی جو محبت کا درس دیا ہے اور ساتھ میں شریعت مطہرہ کے تحت جو فتح کی آسانیاں فرمائی ہے, اللہ رب العزت آپ کے بیان کردہ مسائل پر بھی اور آپ کے اچھے عقیدے پر بھی عمل ہمیں عمل کرا. اور حاضران محفل جو یہاں پر موجود ہیں, مولا کریم تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرماؤ. جن بزرگوں کا نام لیا گیا, کیسے کیسے عظیم محدثوں کا نام لیا گیا, اور میں پھر عرض کروں کہ ایک نشست امام اعظم کے ہر پہلو کو بیان کرنے کے لیے گویا کہ بہت محال ہے. اس میں یہی ہو سکتا ہے